الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج یہاں صبح ایک عنوان شروع کیا گیا تھا، جس کا پہلا بیان بعد صلاۃ فجر کو ہوا. مختصراً اس کی کچھ ہسٹری بتا دیتے ہیں کہ کیا بیان میں بات ہوئی، تاکہ آگے ربط سمجھ میں آ سکے. صبح دو باتیں سمجھانے کی کوشش کی گئی. ایک کو کہتے ہیں علم ابدان. ابدان جمع ہے بدن کی، جسم کی، جس میں یہ بات خاص طور پر بتائی گئی کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو جو پیدا فرمایا ہے، ایک خاص ترتیب سے پیدا فرمایا، گریجول پروسیس سے اس کو بنایا، اور تمام چیزیں جتنی بھی دنیا میں ہیں ان سب کا نام جو ہے بدن ہے، یعنی ماس ہے. انگلش میں اس کو ماس کہیں گے اور اردو میں اس کو جسم کہیں گے، کہ اللہ نے سب کو ایک جسم دیا. زمین کا اپنا ایک جسم ہے، چاند ستاروں کا اپنا ایک جسم ہے، زمین پہ رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا اپنا جسم یعنی شکل عطا کی. درختوں کی اپنی شکل، پودوں کی اپنی شکل، جانوروں کی اپنی شکل، اسی طرح انسانوں کی اور حیوانوں کی اپنی اپنی شکل، پھر انسانوں میں ہر بندے کی اپنی اپنی شکل. یہ سارے جسم ہیں، اور ان کو بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے بتدریج ایک عمل کیا جسے عالم خلق کہتے ہیں، خلقت کی، اور فرمایا کہ یہ ہم نے ستت ایام ان کے اندر اس کو بنایا، چھ دنوں کے اندر اس کو بنایا. اور پھر اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے برکتیں رکھ دی. اب یہ ساری زمین، یہ چاند، ستارے، پوری کائنات اللہ رب العزت نے سائنٹیفک وے سے بنائی ہے، رول اینڈ ریگولیشنز اور اس میں لاز اپلائی کیے ہیں. سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں؟ سمپلی ان رولز اینڈ ریگولیشنز کی ریسرچ کرتے ہیں، اور جو اس چیز کو اچیو کر لیتا ہے وہ یوں سمجھیں کہ اس کو انوینٹ کر لیتا ہے، ایجاد کر لیتا ہے. وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ چیز اس طرح سے کام کرتی ہے. وہ کوئی اس کی تخلیق نہیں کر رہا ہوتا، وہ کریٹر نہیں ہوتا اس کا، بلکہ وہ اس کا محقق ہوتا ہے، ریسرچر ہوتا ہے. وہ ریسرچ کر کے اس پوائنٹ کو اچیو کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس طرح سے بنایا. جیسے ہی اس کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے، اس تھیوری کو اب وہ امپلیمنٹ کرتا ہے اور اپنی ایجادات کو کمپلیٹ کرتا ہے، اور اس لیے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی بڑا دانا ہے، بڑا سمجھ والا ہے، بڑا کام کیا ہے اس نے. بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو یہ پروسیس کیا تھا؟ یہ علم ابدان تھا، عالم خلق تھا، جو اس کی تفصیلات صبح کے بیان میں خوب اچھی طرح بتائی گئی. علم جو ہے وہ کہلاتا ہے علم ادھیان. ادھیان جمع ہے دین کی، اور دین جو ہے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پروسیس کے ساتھ انسانوں کو بتایا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد اس دین کو مکمل کر دیا، مکمل ضابطہ حیات اس کے اندر ایکسپلین کر دیا،
اور یہ جو علم ہے اس علم کے اندر تمام تفصیلات درج کر دی گئی، جن میں سے ایک بہت اہم تفصیل وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک اور عالم بنایا، اور وہ عالم جو ہے عالم امر سے بنا ہے. اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ارادہ کیا اللہ رب العزت نے اس بات کا اور کیا کہا؟ کن فیکون. یعنی یہ بات بھی ہمارے سمجھانے کے لیے ہے کہ کن فیکون کہنے کی ضرورت پڑی، حقیقت میں یہ ہے اللہ نے بس ارادہ کیا اور وہ چیز بن گئی. تو اب جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، لوح و قلم ہے، کرسی ہے، اور اسی طرح تمام عالم امر کی چیزیں اللہ رب العزت نے ارادے کے ساتھ بنا دی. اب انسان کی تو وہاں اپروچ ہی نہیں ہے، اور اس کے بننے کا پروسیس بھی بڑا عجیب ہے کہ یکدم بن گیا سب کچھ. یہاں تو ایک سائنٹیفک وے تھا، اس سائنٹیفک وے سے وہ چیز جو ہے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بھی مقام تسخیر دے کر اپرچونیٹی دے دی کہ بھئی تم جو بھی کوئی اس میں محنت کرے گا وہ اس تھیوریز اینڈ لاز کو پا لے گا اور اس سے فائدہ اٹھا لے گا. مقام تسخیر اسی کو کہتے ہیں. کبھی آپ نے کسی جانور کو ریسرچ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، انسان ہی ریسرچ کرتے ہیں، انسان کو مقام تسخیر ملا ہوا ہے. جانور تو زندگی گزارتے ہیں اور گزار کے چلے جاتے ہیں. اس مقام تسخیر کی وجہ سے انسان کو جو اپرچونیٹی ملی ہوئی ہے، جانور سے زیادہ سپیریئرٹی ملی ہوئی ہے، بعض اوقات بندوں کو یہ چیز کنفیوز کر دیتی ہے. اچھا اب کیا ہوا کہ اس عالم کی جو چیزیں تھیں، جو معلومات تھیں، اب چونکہ انسان کے ساتھ اس کا تعلق تھا، انسان نے کچھ زندگی کا حصہ یہاں پر گزارا اور بہت سارا ہمیشہ ہمیشہ کا رہنے والا حصہ وہاں پر گزارنا ہے، اور وہاں انسان کی رسائی بھی نہیں ہے، پہنچ ہی نہیں سکتا انسان. تو اب کیا ہوگا اس کے لیے؟ چنانچہ انبیاء کی ضرورت پڑ گئی. اب اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے کلام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے یوں سمجھے نمائندے بنا دیے، انبیاء کو مبعوث کر دیا، ان کے پاس فرشتے کو بھیج دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام وہ علوم اب جو ہے ادھیان وہ سکھا دیے. انہوں نے پھر آگے اس کی تمام تفصیلات کو لوگوں کو بتایا. اب یہاں ایک نقطہ صبح بتایا گیا کہ دیکھو جس طرح ریسرچر اس دنیا کے علم کو آہستہ آہستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کلیہ تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی یوں سمجھے تفصیلات سے وہ شروع ہوتے ہیں، مشاہدات سے شروع ہوتے ہیں، دیکھنا شروع کرتے ہیں، آبزرویشن کرتے ہیں، اور کرتے 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 نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں. جو ہی نتیجے تک پہنچتے ہیں یہ بندہ یوں سمجھے کہ اس کے پاس ایک بڑی اپرچونیٹی آ جاتی ہے. اس طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مہربانی یوں کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر، دین اسلام کے اندر وہ تمام کلیے جو آخرت میں اپلائی ہونے ہیں سارے کے سارے قرآن کی شکل میں ہمیں دے دی. یعنی یہاں تفصیلات سے جو ہے لاز تک پہنچنا تھا، وہاں لاز سے اب تفصیلات تک پہنچنا ہے. کتنی بڑا انعام ہے وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہائیڈ کیا ہوا ہے وہ عالم امر کی چیزوں کو، لہذا اللہ رب العزت نے وہاں مہربانی کیا فرمائی کہ سارے کلیے اس میں دے دیے. اب انسان کے پاس وہ کلیے آ گئے. اب کہا گیا بھئی تم سبحان اللہ کہو گے اور جلدی سے ایک درخت نکل آئے گا. اس کے پاس اب ایک فارمولا آ گیا، سبحان اللہ کہو اور جنت میں یکدم ایک درخت کریٹ ہو گیا، اور وہ درخت اتنا بڑا درخت ہے، اس کے سائے میں عربی نسل کا گھوڑا دوڑاتے رہو، اور جناب بگاتے رہو, اور وہ پتہ نہیں کتنے عرصے میں جا کے وہ درخت کا سایہ ختم ہوگا, اس درخت کے جو ہے وہ گولڈ لگا ہوا ہے, اس پہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ لگا ہوا ہے, اس کی تفصیلات ہیں. بندے نے کچھ عمل کیا اور وہاں پر ایک محل تعمیر ہو گیا. یعنی ایسے لگتا ہے کہ کیز نہیں اس کے پاس, وہ کیز اس کو جناب ساری کی ساری دے دی. سورہ یاسین پڑھیں گے یہ ہو جائے گا. اچھا اسی طرح بعض لوگ پھر وہ بتاتے ہیں کہ بھئی فلاں سورہ پڑھ لو, سورہ واقعہ پڑھ لو جمعے کے دن, اور جناب اسی طرح تم جو ہے یہ قرآن مجید کی آیت لکھ کے دیتے ہیں یہ پڑھا کرو, اور اس سے جو ہے رزق کی برکت آ جائے گی, فلاں ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اب لوگوں کو بظاہر کیونکہ وہ عالم نظر نہیں آ رہا ہوتا, وہ کنفیوز ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کیا عجیب سی کہانی ہے, ہمیں نظر کچھ نہیں آتا. بھئی کیسے نظر آئے گا, آپ فیل تو کر لیں گے, ادراک تو آپ کو ہو جائے گا. جیسے ہی ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے اس کو ادراک ہو جاتا ہے, ایک کیفیت اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ڈال دیتے ہیں اطمینان والی, جس سے اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں اب کسی پٹڑی پہ چڑھ گیا ہوں, سیدھے راستے پہ چل پڑا. لیکن وہ عالم امر کی چیزیں اتنی بڑی ہیں, اتنی بڑی ہیں کہ کم از کم ایک جنتی کو 7 گنا بڑی جو ہے زمین سے جنت ملے گی. تو اب وہ ساری باتیں یہاں سمجھ بھی نہیں آ سکتی. تو بتا دیا کہ علم غیب ہے, یہ آپ سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے. کلیہ قانون آپ کو دے دیے, 5 ٹائم نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, حج پہ جائیں گے, زکات دیں گے, ایسی زندگی اسلامی ایمانی گزاریں گے, آپ کو بڑے فائدے ہوں گے, بڑی تفصیلات. اچھا ان تفصیلات کو بھی ایک حد تک بتایا جا چکا, یعنی اس کو بتایا ہی نہیں جا سکتا کہ جنت ساری کی ساری کیا ہوگی. بس ایک لمیٹڈ حیثیت سے یہ بات سمجھا دی کہ بھئی وہ تمہاری بیانڈ کیپیسٹی ہے انڈرسٹینڈنگ کے, کہ تم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے, بس امیجن کر لو کہ بھئی سم تھنگ از ویری گریٹ. ابھی تو میں یہ جو ہے نا لاز دیے ہوئے, ان کو تم اپلائی کرتے چلے جاؤ, اور پھر بعد میں تمہیں ایک زندگی ملے گی, اس میں تم اس کی تفصیلات کو پہچانو گے, تمہیں پتہ چلے گا کہ قرآن کیا چیز ہوتی ہے, اللہ کے اس دین پہ یہ جو اعمال ہم کرتے ہیں. ابھی ہم نے نماز پڑھی, کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں, اے پتہ نہیں مسلمان 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں, کیوں پڑھتے ہیں, کیا ہے اس میں, کیا ہوا ہے, ابھی ہم نے کیا کیا ہے. وہ کہتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں. کافروں کو کیا سمجھ میں آتی ہے کہ ایکسرسائز ہو رہی ہے کچھ, بس اس کو ان کو شوق ہے اس قسم کے کام کرنے کا. بھائی شوق ووق کی بات نہیں ہے, ہمارے پاس ایسی کلیاں ہیں الحمدللہ, اس کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں اور اس کے فائدے مرنے کے بعد ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. جس طرح دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے سونے کو, ہیروں کو, چاندی کو, تیل کو, اور اسی طرح بہت ساری معدنیات کو چھپا چھپا کے رکھا ہوا ہے, سامنے ظاہر بھی تو رکھ سکتے تھے, سونے کا پہاڑ سامنے پڑا ہوتا, لوگ جانتے اپنا پتھر اٹھا کے لے آتے, اس کے اندر مکسنگ کر کے رکھا ہوا ہے, پھر اس کو صفائی کرنی پڑتی ہے استعمال سے پہلے, تو اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ چھپا ہوا پن موجود ہے, باہر یوں نہیں رکھ دیا سڑک پر. اسی طرح جو ہے ان کلیوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے, بھائی یہ بھی جو ہے مرنے کے بعد پتہ چلے گی. اب یہاں پر بات ہم نے صبح کی ختم کی, اس سے آگے اب بات چلاتے ہیں. اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دو عالم ہیں, ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اصل میں کس عالم سے تعلق رکھتے ہیں. تو صحابہ کرام نے بھی پوچھا یہ سوال, ان کے ذہن میں بھی یہ تجسس تھا ماشاءاللہ. یسألونک عن الروح, کہ یہ بتائیے کہ یہ روح کیا چیز ہوتی ہے, نظر تو آتی نہیں ہے, پتہ نہیں چلتا. تو فرمایا قل الروح من امر ربی, کہ یہ امر ربی ہے, کمانڈ اللہ تعالیٰ ہے. بس اتنی سی بات کر کے بات کو سمیٹ لیا, بس اس کے اندر زیادہ لمبی چوڑی بات نہ کرو, اس کی تفصیلات میں نہ جاؤ, کیونکہ ابھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. یہ کن سے بنی ہے, کمانڈ سے بنی ہے, اور یہ ایک چیز ہے. لیکن بہرحال ہم انسان ہیں، ہمارے اندر ایک تجسس اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا کیا ہوا ہے، لہذا بہرحال کچھ نہ کچھ ہم لگے ہی رہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ فائنڈ آؤٹ کریں اس کو. اب سائنٹیفکلی انسان کی پیدائش کو سوچیں، انسان کی پیدائش کیا ہوتی ہے؟ دو سیل ہوتے ہیں، آپس میں وہ ملتے ہیں، پھر وہ پرولیفریٹ ہوتے ہیں اور ایک چھوٹا سا ماسہ بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مزید پرولیفریٹ ہوتے ہیں اور وہ ڈسٹنگوش ہوتے ہوئے کوئی سیلز کچھ آنکھ بنا دیتے ہیں، کچھ کان بنا دیتے ہیں، کچھ زبان بن جاتی ہے، کچھ ہاتھ اور پاؤں اور پیٹ کا سارا آرگن ٹائپ کی چیزیں ہیں، یہ ساری فارم ہو جاتی ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے. اس سے پہلے تک یہ انسان پرولیفریٹ ہو رہا ہوتا ہے، سیلز بن رہے ہوتے ہیں، پورا سٹرکچر اس کا بن جاتا ہے. بعد میں سائنٹیفکلی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ایسی آتی ہے کہ جس سے اب یہ موومنٹس اس کی سٹارٹ ہو جاتی ہیں. پہلے نہیں ہوتی، پہلے بس پرولیفریشن ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، اسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں. بندہ جو ہے چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ایک وقت آتا ہے بوڑھا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، ہسپتال میں لے جا کے اس کو ڈال دیا جاتا ہے، ڈاکٹر اپنا پورا زور مارتے ہیں، اس کو علاج کرتے ہیں، بالآخر ایک دن ناکام ہو جاتے ہیں. سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے کم و بیش، حتیٰ کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اچھا، اب ڈیتھ جیسے ہی ہوتی ہے ڈاکٹر جناب چیک کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے ڈیتھ ہو گئی ہے. اب اس بندے نے اگر اپنی آرگن ڈونیشن سائن کیے ہوتے ہیں کہ جی میرے آرگن جو ہے ڈونیٹ کیے جا سکتے ہیں، وہ پہلے سے سائن کروا لیتے ہیں. کئی لوگ جو ہے سائن کر دیتے ہیں کہ بھائی جب مر جائیں گے تو کیا ہے، چیر پھاڑ کے نکال لو، ان کا ایک اپنا کانسیپٹ ہے. لہذا ڈاکٹر جو ہے نا فٹافٹ اس وقت کیا کرتے ہیں، اس کے آرگنز نکالتے ہیں. کیا جی اس کی کڈنی نکال لو، اس کا ہارٹ نکال لو، اس کے جو ہے آئیز کی کارنیا نکال لو، اس کی جناب فلاں آرگن نکال لو، یہ نکال لو، سارا وہ سب نکال لیتے ہیں، باقی کھوکھا بچ جاتا ہے. کھوکھا سمجھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے، خالی ڈبا. اب اس کو دفنا دیتے ہیں. اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر اس کو پرزرو کر لیتے ہیں ان آرگنز کو، اور پھر اس کی میچنگ دیکھ کر دوسرے بندے میں اس کو ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں. بڑا کامن سی چیز ہو رہی ہے. جب وہاں ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے، کڈنی جی ٹرانسپلانٹ ہو گئی ہے، ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو گیا، یہ ہارٹ اور یہ کڈنی وہاں فنکشن کرنا شروع کر دیتی ہے. یا اللہ، یہ تو بندہ مر گیا تھا، اس کے ساتھ یہ کیا ہوا؟ ایک طالب علم سوچتا ہے میڈیکل حساب سے بھی، ایک ڈاکٹر کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی میں نے کہا تھا بندہ مر گیا ہے، وہ یہ تو کام کر رہا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ اور وہ جو جس کو ہم نے کہہ دیا مر گیا، وہ کیسے مر گیا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یعنی اب ابتدا کو دیکھیں، ابتدا میں سارا ٹشو بن گیا تھا، سارے آرگنز بن گئے تھے، مکمل ایک انسان تھا، لیکن اس کے اندر ایک چیز مسنگ تھی. اور اس وقت تک اس کو انسان نہیں کہا جا سکتا تھا. اگر اس وقت اس کی ابارشن ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں سٹل برتھ ہوئی ہے، مردہ بچہ پیدا ہوا ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو 9 مہینے تک گرو کرتے رہتے ہیں، پورا بیبی کی شکل بن جاتی ہے اس کی، ہر چیز ہوتی ہے اس کی. اور وہ اس کی جب برتھ ہوتی ہے تو برتھ ہونے کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ سٹل برتھ ہے، یعنی کہ مردہ بچہ پیدا ہوا ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا بہت سارے لوگوں کے مردہ بچے پیدا ہوتے ہیں. بھائی مردہ بچہ ہے، اس کی سارے سیلز تو پرولیفریٹ ہو رہے تھے، آرگن بن رہے تھے، تو یہ کیا لائف کا سائن نہیں ہے کہ اس کے اندر پرولیفریشن ہو رہی ہے اور اس کے سیلز ملٹیپلائی ہو رہے ہیں اور اس کے آرگنز بن رہے ہیں، اس کا اندر سارا فنکشن چل رہا تھا، اس کا وہاں پر جو ہے سارا نظام رواں دواں تھا، اور یہ سٹل برتھ ہے. اور ادھر سے بندہ مر گیا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے یہ مر گیا ہے، اس کے آرگنز دوسری جگہ لگائے جا رہے ہیں، وہ فنکشن کر رہے ہیں. پھر ہوا کیا، پتا چلا کہ اس کے اندر ایک اور چیز تھی، اس چیز کا نام ہے روح. اب اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ بندہ دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے. اب طالب علم سوچے گا بھی اصل کیا چیز ہے، جسم اصل ہے یا روح اصل ہے؟ کیوں، پہلے جو ہے سارا کچھ تھا، روح نہیں تھی تو سٹل برتھ تھا، ادھر جو ہے روح نکل گئی مردے کے اندر سے تو ساری باڈی حالانکہ فنکشنل تھی، اس کی نہ سکن ڈکے ہوئی تھی، نہ اس کا ہارٹ کوئی ڈکے ہوا تھا، نہ اس کی کڈنی ڈکے ہوئی تھی، نہ کارنیا ڈکے ہوا تھا، کچھ بھی اس کا ڈکیئنگ پروسیس نہیں ہوا تھا، فقط اس کے اندر سے روح نکل گئی تھی، تو ہم نے اس کو مردہ تصور کر دیا، اور وقت نے ثابت کیا اگر اس مردے کو آپ تھوڑی دیر رکھ دیں تو وہ ڈکے ہو جاتا، واقعی اس کے اندر سے کوئی چیز نکل گئی تو وہ مر جاتا ہے۔ تو پھر اب سوال پیدا ہوا بھی اصل کیا ہے، یہ تو بڑا کنفیوز کر دیا اس بات نے۔ تو بھائی اب یوں ہے کہ دو چیزیں اکٹھی مل کر یہ جو ہے بنتی ہیں، اور ان دونوں کا اکٹھا ہونا فنکشن کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جو بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا کر دی، آدم علیہ السلام کو کہا کہ آدم علیہ السلام آپ کی، آپ اور آپ کی بیگم صاحبہ ہماری اماں ہوا کھائے پیئے مزے کریں، ساری جنت آپ کے لیے، فقط یہ شجر ممنونہ ہے بھائی اس کے پاس نہیں جانا، باقی جنت ہم نے آپ کو دے، ہم نے آپ کے لیے بنائی ہے، کھائیں تا وقت کہ آپ شجر ممنونہ کے پاس نہیں جائیں گے۔ شیطان نے باہر وسوسہ ڈالا اور ان سے شجر ممنونہ چکھوا دیا، جو ہی چکھوایا اللہ رب العزت نے پوچھا یہ کیا کیا، او ہو یہ تو غلطی ہو گئی، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے تھا، معافی چاہتے ہیں۔ اللہ میں نے کہا اچھا ایک سیکنڈ چانس دیتا ہوں، پھر نہیں کرنا ایسا، ٹھیک ہے نا، انسان ہے، انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے، اس کو نسیان ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس کو بنایا، ہم بھی اپنی چیز رکھتے ہیں، اینک اتار کے یوں رکھی ہوتی ہے، تھوڑی دیر بعد چلا رہے ہوتے ہیں بھائی میری اینک کدھر گئی، کہاں ہوا، یہ بچے جو ہے نا یہ خرابی کر دیتے ہیں، فلاں کر دیتے ہیں، بھائی کسی نے نہیں خرابی کی، تم رکھ کے بھولے ہوئے ہو، لیکن بیوی پہ بھی غصہ ہو رہا ہوتا ہے، بچوں پہ بھی غصہ ہو رہا ہوتا ہے، ہاں ہاں کا غصہ، گاڑی کی چابی کہیں خود رکھی ہوتی ہے اور سب کو لگایا ہوتا ہے ڈھونڈو، تو انسان کو نسیان ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی نسیان ہو گیا، بھول گئے، اللہ میں نے کہا اچھا سیکنڈ چانس دوں گا لیکن لاسٹ چانس دوں گا، ہم نے آپ کو اورث تموہا، یہ الفاظ استعمال ہوئے کہ وارث بنا دیا ہے جنت کا، اب سیکنڈ چانس مل رہا ہے، ہم آپ کو دنیا میں بھیجیں گے، آپ کو اور آپ کے بچوں کو وہاں آزمائیں گے کہ کتنے سچے ہو، لیکن ہم آپ کو انہیرٹ کر چکے ہیں، یہ آپ کی دے دی، آدم اسلام آپ ابا جان ہیں سب کے، بس آپ کے بچوں کو بھی ہم نے یہ دے دی ہے، لیکن آئے گا کون، جو ازمائش سے گزر کے آیا ہوگا۔ کتنی آسان سی باتیں ہیں، اس کو اگر یوں سمجھا جائے کتنی آسان سی باتیں ہیں، ایسے کمپلیکیٹڈ بنایا ہوا ہے، کوئی بھی کمپلیکیشن نہیں ہے۔ اچھا اب یہاں پر آ گئے، اب یہاں پر کیا ہم سحر تماشا کرنے کے لیے آئے تھے، ٹوریزم کے لیے آئے ہوئے ہیں، کیا آئیں گے رہیں گے، اچھے اچھے گھر بنائیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، اولاد پیدا کریں گے، ہے جی، اور چلے جائیں گے، یا اب ہمیں یہاں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہوا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہوا ہے نا، اور ہم نے اپنی وراثت میں واپس جانا ہے، جو آدم علیہ السلام کو اور پھر آگے ان کی وراثت کی وجہ سے ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے وہ دے دی ہے، لہذا وہاں پہنچنے کے لیے امتحان رکھا ہوا ہے، جو اس امتحان میں فیل ہو جائے گا اس کو سیکنڈ چانس نہیں ملے گا، تھرڈ چانس نہیں ملے گا، یہ سیکنڈ چانس ہے۔ آگے فرمایا کہ آج کے دن تم جدا جدا ہو جاؤ، الیوم کیا کہتے ہیں کہ سورہ یاسین کے اندر آیت ہے کہ آج کے دن تم جدا جدا ہو جاؤ، مجرموں آج کے دن جدا جدا ہو جاؤ، نیک لوگ ادھر ہو جائیں اور جو ہے بد لوگ ادھر چلے جائیں، تو کچھ لوگ جو اپنی وراثت کھو بیٹھیں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور جو لوگ دھیان سے رہیں گے وہ اپنی وراثت کو پا لیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ اب جب یہاں آئے تو سازدار امتحان کے لیے آئے ہیں، بات بھی سمجھ میں آ گئی، اللہ رب العزت نے پھر یہاں پر انسان کی آزمائش کے لیے دو چیزیں بنا دی، ایک اندر کا دشمن، ایک باہر کا دشمن۔ اندر کا جو دشمن ہے وہ نفس ہے اور باہر کا دشمن شیطان ہے. جو اندر کا دشمن ہے نفس, اس کے بارے میں کہا اِنَّ قَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ, یہ بہت بڑا دشمن ہے اور اس کے مکر اور فریب جو ہے نا یہ بھی بہت بڑے ہیں. جیسے کہتے ہیں اندر کا جو ہے نا بھیدی لنکا ڈھائے, جو وہ تکلیف دیتا ہے باہر والا نہیں دے سکتا, اپنا جو نقصان دیتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور جو شیطان ہے اس کے مکر فریب کو کہا اِنَّ قَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا, یہ ضعیف جو ہے نا اس کی شرارتیں ہیں. یوں سمجھیں شیطان کی جو شرارتیں ہیں نا یہ ایسے ہوتی ہیں جیسے ٹین ایجرز کی شرارتیں ہوتی ہیں. ٹین ایجر کو آپ کہیں نا کہ بھائی تھوڑے یار آرام سے بیٹھو, وہ نہیں بیٹھ سکتا اور کچھ نہیں ہوگا, تو ہاتھ ہلائے گا پاؤں ہلائے گا, اگر زبان آپ اس کی بند کرا دیں گے تو سارا جسم اس کا کوئی نہ کہیں تھڑکتا ہی رہے گا, پھڑکتا رہے گا, آرام سے نہیں بیٹھ سکے گا. بالکل شیطان کی حالت یہی ہوتی ہے. اچھا اس ٹین ایجرز کو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا اس کی آئیڈیاز ہی نہیں ختم ہوتے, خدا کی پناہ آپ ان کو دیکھیں گے بیٹھے بیٹھے ایسے کوئی بات چلا دیں گے, اوہ یہ دیکھو فلاں, دوسرا آدمی ہنسنے شروع کر دیں گے, ہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اچھا گھنٹہ بیٹھیں گے نا سارے بولتے رہیں گے, کسی کو کسی کی سمجھ نہیں آئے گی ٹاپک کیا ہو رہا ہے, لیکن ایک کے بعد دوسری شرارت تیسری شرارت چوتھی شرارت ختم ہی نہیں ہوتے ان کی آئیڈیاز. بالکل اسی طرح شیطان وسوسے انسان کے اندر ڈال رہا ہوتا ہے, اس کی شرارتیں ختم ہی نہیں ہوتی, وہ بیٹھے بیٹھے کے آدمی یوں کر کے دیکھے گا او فلاں جا رہی ہے, اچھا او بس اب اس نے صرف دکھانا ہے, کہتے ہیں نا مکھی لگا دی اس نے جو ہے نا وہ شہد لگا دی دیوار کے ساتھ, شیطان کا کام اتنا ہے. آگے جو ہے دشمن وہ ہے نفس. نفس سوچتا ہے کہ اچھا جا تو رہی ہے بھی اچھی, مل بھی جاتی تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے. اب وہ اس چکر میں لگے گا, پلاننگ کرے گا کہ اچھا بھائی اس کے فلاں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں, سٹوری بنائے گا اس کے ساتھ کیسے تعلق بنایا جائے. یہ جو ہے نا یہ ہے مکر عظیم, کہ یہ جو پلاننگ کرتا ہے نا ہے نا, شیطان بیٹھے بیٹھے کہے گا وہ جو ہے نا ملاوٹ کرو بس. اب اس نے آگے لگا بڑا پیسے اس میں بڑے زبردست, کیسے ملاوٹ کرو یہ نہیں بتائے گا, یہاں تک وہ جو ہے نا وہ کنفیوز, یعنی کہ ٹین ایجرز والا آئیڈیا نا تو ضعیف ہے اس کے مکر. پھر نفس جو ہے نا بیٹھ کے سوچے گا ایسے بناؤں چٹنی اس کی کہ پتہ نہیں چلے, پیسے شیسے بھی آ جائے, مکر فریب بھی خوب ہو اور کام بھی خوب چلے. یہ جو ہے انسان اپنے نفس کے ذریعے سے مکر فریب کر رہا ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے آخر امتحان کے لیے بھیجا ہے اور ساتھ اندرونی بیرونی دشمن بھی لگا دی ہیں. اب یہ دشمن جو ہے یہ تو ہمیں برباد کرنا چاہتے ہیں, شیطان کو تو پکا یقین ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا, اس نے تو یہ ڈیل لے لی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ ضدی ہے نا اور اس کے اندر تکبر بھی بہت ہے, حسد بھی انسان کے ساتھ اس کا شدید ہے, تو لہذا وہ تو بینڈ ہونا ہی نہیں چاہتا. انہوں نے کہا جہنم میں مر جاؤں گا, جل جاؤں گا, تباہ و برباد ہو جاؤں گا اور اپنے ساتھ ان انسانوں کو بھی لے ڈوبوں گا, تو وہ تو اس چیلنج کو لگا ہو, تو لہذا وہ تو اس کام کو کر رہا ہے. اب نفس بھی جو ہے اس کے اندر بھی ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں, خواہشات ہوتی ہیں, اس کو اچھی لگتی ہیں گناہ کی باتیں اچھی لگتی ہیں. آپ کسی سے پوچھیں بھائی میوزک کیوں سنتے ہو, اچھا لگتا ہے بڑا مزہ آتا ہے. اچھا کئی بیوقوف لوگ ہوتے ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں یہ جو ہے نا روح کی غذا ہے. وہ خدا کے بندے روح کی غذا نہیں ہے, یہ نفس کی غذا ہے. وہ اس لیے روح کی غذا کہتے ہیں کہ ان کو روح اور نفس کا فرق نہیں پتا, انہوں نے اپنی روح تباہ کی ہوتی ہے تو وہ نفس کو روح سمجھتے ہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں یہ روح کی غذا ہے, کیونکہ اندر ایک کوئی سیٹسفیکشن اور مزہ ان کو آ رہا ہوتا ہے, لہذا اس کی وجہ سے وہ یہ سب چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں. اب اللہ رب العزت نے آخر اس بندے کو بچانا بھی تھا نا, جب دو دشمن دے دیے تو ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کا بھی کوئی انتظام کرنا تھا. اس حفاظت کے انتظام کو اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے کیا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کو یہ جسم عطا کیا اور اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو جو پیدا کیا ہے نا یہ احسن تقویم بنایا ہے، بہت ہی جو نا بہترین جسم عطا کیا. واہ بھائی واہ، قربان جائیں اللہ رب العزت پر ہے جی کہ اللہ نے اس کو عظیم یعنی اتنا خوبصورت بنا دیا. اچھا نوجوان سمجھتے ہیں خوبصورت کا مطلب ہوتا ہے کہ آنکھیں نشیلی ہوں، رنگ چمک چمک والا ہو ہے جی، اور جناب بس پتہ نہیں کیا ہو اور یہ فگرز ہوں وہ فگر ہوں، ان کا دماغ بس یہیں تک ہی جاتا ہے، اس سے آگے ان کا دماغ سوچ ہی نہیں سکتا، وہ اسی کو احسن تقویم سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ اللہ کے بندے انسان کا مقصد تو سوچو، مقصد اس کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، تو جو اس کا جسم خوبصورت بنایا مقصد کیا ہے؟ کہ عبادت کے لیے خوبصورت بنایا. بھئی وہ کیسے عبادت کے لیے خوبصورت بنایا؟ اس لیے کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے، لیکن وہ ہر چیز اللہ کی یاد ادھوری ادھوری کر رہی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے فل اپرچونیٹی دی ہوئی ہے. اچھا یہ تو عجیب سی بات، یہ ذرا تفصیل سے بتائیں بھائی یہ کیسے. بھائی آپ یہ دیکھیں، پودے ہیں، درخت ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، لہلا رہے ہیں، اور جناب صبح کے وقت اگر آپ کبھی باہر جائیں آپ کا دل گواہی دے گا کہ یار یہ تو درخت واقعی جھوم رہا ہے اللہ کی یاد میں، مزے لے رہا ہے، اس کے اوپر تو بڑی کوئی کیفیت ہے. فرمایا کہ یہ درخت جو ہے یہ عبادت کرتے ہیں. کسی نے کچھ تفصیل بتائی، کسی نے کچھ تفصیل بتائی کہ درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، کہ جی ادھر کا سایہ ادھر ہوتا ہے، ادھر کا ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ کو سجدے کرتے ہیں، یہ بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ یہ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں. ان کو نہ رکوع نصیب ہے، نہ ان کو قعدہ نصیب ہے، نہ ان کو سجدہ نصیب ہے. اس طریقے سے تو یہ سجدہ نہیں کرتے جیسے انسان کرتے، بس یوں کھڑے ہوئے سیدھے، جب سے پیدا ہوئے یوں گرو کیا انہوں نے، یوں سیدھے کھڑے ہوئے. بالکل اسی طرح کچھ فرشتے اللہ نے پیدا کیے جن کو بس یوں پیدا کیا وہ کھڑے ہو گئے، اور وہ جناب بس قیام میں کھڑے ہوئے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں اور بس اللہ کی عبادت کیے چلے جا رہے ہیں. آپ اس کے ساتھ اب اگر دیکھیں ان جانوروں کو جیسے چوپائے ہوتے ہیں، بکری ہے، گائے ہے، اور اس قسم کے جو جانور ہیں ان کی شکل کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا جیسے انسان رکوع میں چلا جاتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ رکوع کی شکل میں چلتے پھرتے رہتے ہیں ہر وقت، ان کی شیپ رکوع والی ہوتی ہے. اب یہ اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی یاد کیے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح فرشتے اللہ نے پیدا کیے، وہ بھی ہر وقت رکوع میں ہی پیدا ہوئے ہیں اور رکوع کیے جا رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کیے جا رہے ہیں، سبحان ربی العظیم، اور اسی طرح بہت ساری تسبیحات وہ پڑھتے رہتے ہیں اور عبادت کرتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح اگر آپ پرندوں کو دیکھیں گے تو وہ نہ کھڑے ہوئے ہیں نہ وہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ ایک درمیانی سی شکل، بیٹھی بیٹھی سی شکل ان کی بنی ہوتی ہے. برڈ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یوں لگتا ہے جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور وہ اسی طرح ساری زندگی کو گزار دیتے ہیں. اور اسی طرح فرشتے اللہ نے بنائے جو تیار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کی جا رہے ہیں. باقی رہ گیا سجدہ، تو سجدے میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے رینگنے والے جانور ایسے ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، آجزی اور انکساری ان کے اوپر تاری ہوتی ہے. آپ ان کے اوپر پاؤں رکھ کے چلے جائیں، نہ سی کرتے ہیں نہ چوں کرتے ہیں، ہے جی نیچے کچل کے مر جاتے ہیں. ایسی آجزی اور انکساری ان پر اللہ تعالیٰ نے تاری کی ہوتی ہے، ان کا ہر وقت سر زمین کے اوپر جو ہے پڑا ہوتا ہے اور رینگ رہا ہوتا ہے. انسان بھی سجدہ کرتا ہے، کبھی کبھی وہ بھی اپنی یوں عاجزی دکھاتا ہے اللہ رب العزت کو کہ اللہ میاں میں نے اپنا سب کچھ آپ کے اوپر وار دیا، اپنے آپ کو سب کچھ آپ کے سامنے گرا دیا. اب فرشتے بھی ایسے ہیں کہ وہ ایسے سجدے میں پڑے ہوتے ہیں اور ایسی عبادت کر رہے ہوتے ہیں کہ خشیت الہی کی وجہ سے ان کے اندر کھڑ کھڑ کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی بندہ کانپ رہا ہو نا، ایسے کانپ رہا ہو ہے نا، تو اس کے اندر سے آواز آنی پیدا ہونے لگ جاتی ہے. فرشتے کیونکہ بڑے بڑے جسم والے ہوتے ہیں، جب وہ سجدے میں پڑے ہوئے یوں کانپ رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کپ کپاہٹ کی وجہ سے ان کے اندر سے خشیت کی وجہ سے آوازیں آتی ہیں، وہ ایسی عبادت کرتے ہیں.
یہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن تکمیم پیدا کیا، یہ کھڑے ہوئے بھی عبادت کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، یہ جو ہے قعدہ بھی کرتا ہے اور یہ سجدہ بھی کرتا ہے، یہ ہے اصل جسم کا فائدہ، جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم دیا، اسی جسم کے ذریعے سے یہ بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، اسی جسم کو بھوکھا رکھ کر یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، ہے جی، اور اسی جسم کو لیے لیے یہ جو ہے عمرے اور حج کرتا ہے، طواف کرتا ہے، اور یہ جو راب اسی زبان کے ساتھ یہ جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، یہ قرآن کو پڑھتا ہے، اور اسی کان کے ساتھ یہ قرآن کو سنتا ہے، آواز و نصیحت کو سنتا ہے، ان آنکھوں سے یہ بیت اللہ کو دیکھتا ہے، ان ہاتھوں کے ساتھ حجر اسود کے اوپر جا جا کے ہاتھ لگا لگا کے اپنے منہ کے ساتھ بوسے دیتا ہے، پاؤں کے ساتھ یہ چلتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، اور یہ حرم میں جاتا ہے، یہ جسم اگر نہ ہوتا تو پھر یہ کیا کرتا، اگر پتھر ہوتا ایک جگہ پہ پڑا رہتا، کچھ بھی نہ کر سکتا، درخت ہوتا زمین کے ساتھ جکڑا ہوا کھڑا رہتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم عطا کیا اور عبادت کی ساری شکلیں کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا، یہ ایک فائدے کی بات، کہ اللہ تعالیٰ نے جب دو اندرونی بیرونی دشمن لگائے تھے، اب اس کے ساتھ ساتھ جو فائدے والی بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انسان کو جسم مل گیا۔ دوسرا فائدہ انسان کو، اللہ رب العزت نے اس کو روح عطا فرمائی، روح عالم امر کی چیز ہے، عالم امر میں فرشتے رہتے ہیں، وہاں پر جنت ہے، کرسی ہے، لوح قلم ہے، وہاں کا نظام ہی کچھ اور ہے، بڑا پاکیزہ پاکیزہ، تو روح کے اندر بھی پاکیزگی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، اس لیے فرمایا کہ ہر انسان کا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ پاکیزہ روح عطا کی ہوتی ہے، یہ تو بس حالات ہوتے ہیں یا اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کو یہود و نصارہ یا مسلمان بنا دیتے ہیں، پھر بعد میں اس کو اس کام میں لگا دیتے ہیں، لیکن اصل میں جو اس کی فطرت ہے، نیچر ہے، بچے کو آپ کہیں جھوٹ بولو وہ کہے گا نہ، چاہے کافر کا بچہ بھی ہو، پوچھا آپ کو کہاں ہے، گھر میں اندر بیٹھے ہوئے، منع کیا ٹیلی فون پہ بتا رہا کہ نہیں ہے، ساری بات کھول ہے گا، ابو ناراض ہو گئے کہ یار تم عجیب بات ہے، بچے اسکول جائیں گے، او ہمارے گھر فلاں مہمان آیا تھا، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، وہ ساری اسٹوری استانی کو سنائیں گے، کہے گا بھائی یار یہ خبر نامہ ہمارے گھر کا چل رہا ہے، اپنے بچے اپنی مخبری کرتے پھرتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی کہانی سنا دیتے ہیں، تو یہ بچے کیا ہوتے ہیں، یہ فطرت اسلام پر ہوتے ہیں، کافر کا بچہ بھی سچی باتیں بتا رہا ہوتا ہے، مسلمان کا بچہ بھی بتا رہا ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا کہ ایک طرف سے پارٹی ہو گئی روح والی جس کے اندر پاکیزگی ہے، اب باڈی کی بات ہو رہی ہے، باڈی تین چیزوں سے آپ بن گئی نا، پہلے ہم نے کہا تھا دو چیزیں ہیں، ایک روح ہے، ایک جسم ہے، تیسری چیز ہم نے انٹروڈیوس کرائی بھی، اس میں نفس بھی ڈال دیا ہے، اب نفس کا کام سرکشی اور روح کا کام یہ کیا ہے، عبادت کرنا، اس کو عبادت میں مزہ آتا ہے کیونکہ وہ عالم امر کی چیز ہے اور نفس عالم خلق کی چیز ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے ایک وقت مقرر کر، اس کے بعد اس کو ختم کر دیا جائے گا، لہذا اب دونوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے نا، مسلم لیگ اور پیپل پارٹی والی کہانی ہے، یہ وہ کہتا ہے جی ہماری حکومت ہو، وہ کہتا ہے ہماری حکومت ہو، دونوں لڑ رہے ہیں، لڑ کیوں رہے ہیں کہ انسان مٹی کا بنا ہوا ہے تو زمین کی لڑائی ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں اس زمین کے جو 6 فٹ کی زمین ہے نا اس پہ میرا راج ہونا چاہیے، میں بادشاہ، نفس صاحب کہتے ہیں میرے آرڈر چلنا چاہیے اس کے اوپر، اور روح کہتی ہے نہیں جی نہیں ہمارا آرڈر چلنا چاہیے، یہ تو ہے اس جسم کو لگانا ہے نیک کاموں میں، فرشتوں سے بھی آگے جانا ہے اس انسان نے، اور نفس کے اندر ٹیمپٹیشنز ہیں، وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں اس کو تو لگانا ہے دوسرے کاموں میں، اور اس کو تو جناب خواہشات کے پیچھے دوڑانا ہے جسم کو، اس جسم کے ساتھ وہ چیزیں ٹچ کرنی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، وہ دکھانا ہے اس کو جو نہیں دیکھنا چاہیے، وہ سنانا ہے جو نہیں سننا چاہیے. اب دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے، خوب لڑائی ہوتی ہے. جو جیت جاتا ہے صاف ظاہر ہے وہ پارٹی حکومت کرتی ہے، اور دوسری پارٹی وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہوتی ہے، دیکھتی رہتی ہے یار یہ تو آج کل مزے ان کے چل رہے ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں، بات ہی نہیں سنی جاتی، ذرا سی کوئی بات چت کریں گے تو پکڑ کے اٹھا کے باہر پھینکیں گے. ایسے ہوتا ہے نا، جس کی پارٹی آ جاتی ہے وہ یہی کچھ کرتا ہے. تو اب یہ بالکل اسی طرح سے نفس اور روح آپس میں لڑتے ہیں. جو جیت جاتا ہے وہ جسم کے اوپر راج کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر روح جیت جاتی ہے بندے کو عبادت میں مزہ آتا ہے. وہ لوگ جو عبادت خوب کرتے ہیں آپ ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں جی بڑا مزہ آتا ہے، نماز تو مومن کی معراج ہے، تو بڑا جی اس میں لطف ہے، اور جناب اچھے اچھے قاریوں کی کشتیں لے کر آتے ہیں، وہ لگاتے ہیں، وہ سنتے ہیں، اور جناب سنتے چلے جاتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کو اس کا مزہ آ رہا ہوتا ہے. اور جن کا ہوتا ہے نفس والا چکر، وہ پارٹی راج کر رہی ہوتی ہے، اب وہ جناب توبہ بھی، دادا بھی ملکہ ترنم کو سنتا تھا، باپ بھی وہی سنتا تھا، پوتا بھی وہی سننے جا رہا ہے، زمین جل گئی، آسمان جل گیا، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. کوئی ایسے کہتے ہیں ریسٹورانٹس بنے ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ جاتے ہیں، اب وہاں جا کے گانے ایسے لگے ہوتے ہیں جس میں بس برباد ہو گئے، ٹوٹ گئے اور کیا ہو گیا، ایسے سے سنے جا رہے ہیں، اتنے پرانے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی وہ جو بنا ہوا تھا نا ریکارڈ پلیئر سا، وہ بھی گھس گیا ہے، لیکن ان کو اس کو سننے کا مزہ آ رہا ہے، بس مزے میں لگے ہیں سننے جا رہے ہیں. کیوں؟ نفس ہے، اچھا لگتا ہے، ایک ہی گانا ساری زندگی سنتے رہتے ہیں، دل نہیں بھرتے، ہر دفعہ مزہ آتا ہے. تو وجہ کیا ہے کہ پارٹی کون سی ہے، جو پارٹی جیتی ہوئی ہے اسی کے گیت گائے جا رہے ہیں، اب وہ سارا جسم اس پہ راج ہو رہا ہے. اب دیکھیں جی، اب ہمیں سٹرکچر تو سمجھ میں آ گیا اور یہ بات پتہ چل گئی کہ بھئی ہمیں وراثت میں جنت دی ہوئی ہے، اور چانس جو ہے نا اب سیکنڈ ہے، تھرڈ چانس نہیں ملے گا. کیوں؟ کہ جب مر جائیں گے تو کافر کہیں گے کہ بھئی ہمیں واپس جانے دیں، اور اب ہم بندے کے پتر بنیں گے، وہاں جا کے کوئی خرابی کریں گے نہیں، بالکل آپ دیکھیں گے کہ نمبر ون مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہوں گے. لیکن فرشتے کیا کہیں گے؟ کہیں گے نو مور چانس، فنش سٹوری از اینڈ، آگے چلو، پیچھے دیوار آ جائے گی. نو، مومنین سے کہیں گے کوئی تھوڑی سی ایمان کی روشنی بھائی ہماری طرف بھی ڈالو، وہ کہیں گے یہ تو ادھر ملتی تھی، تم یہاں آ کے بیوقوف ہو، وہاں کیا کرتے رہے ہو، وہ تو ویسٹ کر دیا ٹائم، ویسٹ کر دیا، چلو آگے جاؤ جہنم. واپسی ریٹرن، نو ریٹرن پالیسی. تو لہٰذا وہ جہنم کے گڑھے میں جا گریں گے، اور وہاں پر پھر وہ روتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، اور وہاں پر عذاب ختم ہی نہیں ہوگا. اور ایک اسی طرح سے وہ لوگ جو 50-50 ہو کے آئے ہوں گے، کئی 50-50 بھی تو ہوتے ہیں نا، کہ انہوں نے آدھی روح ڈیمیج کی ہوتی ہے، کسی نے ساری کی، ساری وہ اس نے کی جس نے شرک کر دیا، وہ اس نے ساری کی ساری برباد کر دی، اسی لیے وہاں ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم ہو گئی. جس نے کچھ ڈیمیج کیا اس کی ٹریٹمنٹ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے مومنین کا تزکیہ کر دیں گے، ان کو صاف و ستھرا کر دیں گے، اور کافروں کا تزکیہ نہیں کریں گے. اور سارا جب مار کے آ گیا ہے اس کا کیا علاج کرے؟ آپ بندہ مردہ لے کر آ جائے، ڈاکٹر صاحب اس کا علاج کرے، وہ کہے گا بھائی اس کو دفناؤ، گاڑی آپ لے کے چلے جائیں مکینک کے پاس اور جناب ٹو کر کے، اور کہے جی یہ چاہے اس کا تو انجن جو ہے نا سارا کا سارا تباہ ہو گیا، وہ کہے گا بھائی جنک میں ڈالا اس کو، یہ اب اس کا ریپیئر نہیں ہو سکتا. ہاں تھوڑا سا کسی کو نزلہ زکام شکام ہو گیا، ڈاکٹر صاحب نے علاج کیا کچھ دنوں کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا. اسی طرح کسی کا موبائل شبلائل چینج کیا، وہ گاڑی پھر رواں دواں دوڑ یہ چل رہی ہے. تو اب تزکیہ اللہ تعالیٰ ان کا کریں گے جن کو نزلہ زکام ہوا ہوا ہے، ان کا تزکیہ یہاں سے دنیا سے شروع ہو جاتا ہے. یہ جو مصیبتیں پریشانیاں ہمیں گھیر لیتی ہیں کہ جی کبھی کچھ ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا، یہ تزکیہ ہو رہا ہوتا ہے. ہم چیخ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں پھر بھی مصیبتیں ہیں، تو ساری ناراضگی ہمارے ساتھ ہی ہے. بھائی نہیں، تمہارا تزکیہ ہو رہا ہے، فکر نہیں کرو.
تو اسی طرح موت کی تکلیف ہے، قبر کا عذاب ہے، حشر کے دن کا کھڑا ہونا ہے، اس رات کو گزرنا ہے، اور کچھ لوگوں کو جہنم میں سے گزرنا ہے، ان کے بیماری زیادہ ہے، ان کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا وہاں پر، ایڈمیشن اسپتال میں، ایمرجنسی روم سے ان کو فارغ نہیں ہوگا، وہاں پر لے جانا پڑے گا، وہاں ایڈمٹ رہیں گے، اور اس کی بیماری کی کمپلیکیشن کے مطابق اس کو علاج کیا جائے گا، جو بدنظری کرتا تھا اب اس کو ذرا آنکھوں کو سیک دیا جائے گا، جو کچھ اور کام کرتا تھا اس کا وہ علاج ہوگا، باہر کر کر آ کے جب ٹریٹمنٹ ہو جائے گی اور وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو بھائی تم جاؤ ادھر جا کے، تمہاری جو وراثت میں جو تمہیں جگہ دی ہوئی تھی وہاں جاؤ مزے کر کے رہو۔ اس وقت کافر کہے گا کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا، میں انسان نہ ہوتا، خالی مٹی ہوتا، میں وہیں ختم ہو جاتا، میں نے جو اپنی روح کو برباد کر دیا نا، بڑا نقص کیا میں نے، بہت بڑا ڈیمیج کر بیٹھا۔ تو بھائی اب اللہ رب العزت نے انسانوں کو بہت تھوڑا سا علم عطا کیا ہوا ہے، زیادہ نہیں دیا ہوا ہے، جو آخرت کے بارے میں بھی علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو بہت معمولی علم دیا ہوا ہے۔ ہاں البتہ اپنے انبیاء کرام کو، رجال اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم دیا، کتنا دیا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس جھنجھٹ میں پھنسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو علم دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھیلاتے تھے، بتاتے تھے، انما انا قاسم، کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا کرنے والے ہیں، وہ دیتے رہتے ہیں، میں آگے پھیلاتا رہتا ہوں، جتنا اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں اتنا پھیلا دیتے ہیں، جس کا منع کر دیتے ہیں اس کو نہیں بتاتے۔ اب الف لام میم روح مقطعات آخر نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی نا، تو بھائی ان کو پتا ہوگا، باقی عوام کو نہیں بتانے کے لیے کہا، کوئی باتیں محب اور محبوب کی بھی تو ہوتی ہیں نا، تو آگے نہیں بتایا تو نہیں بتایا، بس جو حکم نہیں ہے اس کو تقسیم نہیں کرنا، یہ بھائی آپ اپنے لیے رکھ لیں بس، ٹھیک ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا، آگے بانٹنے کے لیے نہیں ہے تو وہ نہیں بانٹا ان کے لیے۔ ہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو جب چاہیں گے بتا دیں گے۔ اب بندے کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام تشریف لائے، ہم واپس اپنی وراثت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے گا، مضمون جو ہے اب تقریباً سمٹنے کی طرف آ رہا ہے، اتنا زیادہ ٹائم میں نے نہیں لیا جتنی نیند تاری ہو رہی ہے، نیند زیادہ غلبہ زیادہ ہے، شیطان پریشان ہے کہ یار یہ تو آج ساری سٹوری پر بتا دیں گے اور میں پھر کیا کروں گا، تو ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو ذرا ذوق شوق سے بیٹھیں گے تو پھر میرا بھی جی چاہے گا میں بھی باتیں کروں گا، ورنہ ہم بھی کہیں نہ کہیں سمیٹ کر کے کہیں گے چلو بھائی ماشاء اللہ اگلی دفعہ پھر ملیں گے۔ تو اب انبیاء کرام تشریف لائے، انبیاء کرام نے خصوصاً ہم اپنے نبی کی بات کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دو علوم بتائے، ایک علم کو علم ظاہر کہتے ہیں جس میں جسم سے متعلق معلومات تھی، کیونکہ انسان کو دو نعمتیں دی ہوئی ہیں، ایک جسم اور دوسرا روح، اب ذرا تعلق کو جوڑتے چلے جائیے گا بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ جسم کے لیے علم ظاہر عطا کیا گیا ہے کہ بھئی اگر آپ فجر کی دو سنت دو فرض پڑھیں گے اور اس طرح سے پڑھیں گے جیسے اللہ کے نبی نے پڑھ کر دکھا دیے، ان کو جبریل علیہ السلام نے پڑھ کر دکھا دیے، اللہ میاں یوں چاہتے ہیں یوں کریں گے تو قبول، تو جب بندہ کہے نہیں جی میں تو دو کی بجائے چار پڑھوں گا، آج تو مجھے بڑا شوق چڑھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا، نہیں جی تو بندہ کہیں گے بھائی یہ تیری نماز نہیں ہوگی، ہے نا، ایک ضابطہ بتا دیا، زہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی تین، بھائی یہ تین پہلے چار چل رہا تھا، دو چل رہا تھا، بیچ میں تین آ گیا تو تین ہے بھائی، ٹھیک ہے پڑھو تین، ہے تو یہ کیا ہے علم ظاہر۔ فجر کے ٹائم کھانا کھا سکتے ہیں، سارا دن بھوکے پیاسے رہنا ہے، رات کو پکوڑے کھانے ہیں، مزے کرو،
خود بھی کھاؤ، دوستوں کو بھی بلاؤ، خوب پارٹی بناؤ، جو ساری سال کولیسٹرول ہائی نہیں ہوتا وہ رمضان شریف میں کر بیٹھتے ہیں. یہ کیا ہے کہ رمضان شریف آ گیا، ابھی آنے والا ہے نا، آپ دیکھیں گے یار لوگوں کو، پہلے بھی ویٹ کیا کریں، رمضان شریف سے پہلے اپنا وزن کر لیا کریں، اینڈ پہ بھی وزن کریں، آپ دیکھیں گے بڑھا ہوا ہوگا. حالانکہ ہے کتنی بیوقوف والی بات. او بھائی رمضان شریف آیا تھا تھوڑا بھوک پیاس برداشت کرنے کے لیے. میڈیکلی اس کے اندر بندے کے اندر ٹاکسنز کٹھے ہو جاتے ہیں. یہ ایک 30 ڈیز 30 پاؤنڈ ویٹ لاس پروگرام جو ہے نا اب مسلمانوں کو دے دیا کہ تم جو ہے نا اس کے اندر ٹاکسنز ریلیز ہو جائیں گے، تمہارے بھوکے پیاسے رہو گے، اور اس کے ساتھ تمہارے وہ جو ٹاکسنز ہیں جو فیٹ سالوبل ہیں، واٹر کے ساتھ نکلتے ہی نہیں ہیں، وہ پھنسے کھڑے ہوئے ہیں، تم بھوکے رہو گے، اندر فیٹ تمہاری پیلے گی اور یہ بیچ سے نکل جائیں گے، تم صحت یاب ہو جائے گا. نہیں جی نہیں، پکوڑے کھانے، جس دن نہیں بنائے پکوڑے مصیبت ہے، کھانے اچھا کھاؤ، کولیسٹرول بڑھا ہو ہمارا کیا قصور ہے. تو بہرحال بتانے کی مقصد یہ ہے کہ بھئی اس طریقے سے یہ علم ظاہر ہے. حج کرنے جانا جی، حج کرنے جانا، دو کپڑے چادر کے پہننے پڑیں گے. کئی بندے ہوتے ہیں وہ بڑے ضدی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دو چادریں پہنیں گے ساتھ ٹچ بٹن بھی لگائیں گے. او بھائی ٹچ بٹن نہیں لگانا ہے، یہ بغیر سلی ہوئی چادر پہننی ہے. حاجی بغلول ہوتا ہے، یعنی بغلول کہتے ہیں جس کو بس جنون چڑھا ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہوتی ہے. وہ ٹچ بٹن لگا کے آ جاتے ہیں، یہاں سے ٹچ، یہاں سے ٹچ، یہاں سے ٹچ، پوری ساڑی بنائی ہوتی ہے. آپ نے دیکھے نا کئی بندے ٹچ بٹن لگا کے، میں اس کو دیکھتا ہوں کہ حاجی بغلول ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ بھائی دو چادریں کیوں پہنائی گئی ہیں. وردی ہے یہ تمہاری سفید رنگ کی، بھائی تم نے جو پہن لیا نہیں، لیکن بس اپنے نفس ہے نا، سمجھنا نہیں ہے، علماء کی بات کو تو ماننا ہی نہیں ہے نا. وہ اجر آپ اپنے اپنے کہا. اچھا ابھی بات ادھر چھڑ گئی ہے، میں نے دیکھا کہ بنیان بھی پہنی ہوئی ہے اور نیچے سے پاجامہ بھی پہنا ہوا ہے، اوپر سے احرام بھی پہنا ہوا ہے. شاہ بھائی تیری عقل کو، یہ پارٹی ایک جو آ رہی ہے، چار پانچ بندوں کی پارٹی میرے سامنے سے یوں گزری، میں دیکھ کے حیران ہو گیا. میں کہا یار واہ بھائی واہ، پاجامہ بنیان اوپر سے، یار پتہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، مجھے نہیں پتا ان کا، لیکن وہی بھی ڈیزائن ہے. داؤدی بول رہے، دیکھیں ان کو پتا ہوگا، میں نہیں پتا. تو علم ظاہر ہے، اس کا نام ہے شریعت. اس میں رولز اینڈ ریگولیشنز بتا دیے گئے ہیں کہ بھئی ایسے اٹھو گے بیٹھو گے، ایسے معاملات کرو گے، اگر آپ انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ وائلیشن کر دو گے تو پھر آپ کو حدود اور قصاص میں سے گزرنا پڑے گا. اگر آپ کا بندہ فوت ہو گیا تو بھئی اب آپ کو جو ہے وراثت کا نظام بتا دیا، ایسے تقسیم کرنا، بیٹے کو دو حصے دینا، بیٹی کو ایک حصہ دینا. اب انگریز ناراض رہتے ہیں، بیٹی کو بھئی ایک اور بیٹے کو دو، کیا چکر ہے یہ، اس کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. مسلمان کہتا ہے کہ جناب میں نے بات سن لی، میں نے عمل کیا. علماء سے ایک ایک بات جا کے پوچھتے ہیں اور علم ظاہر کی ساری تفصیلات ان کو پتہ ہوتی ہیں اور وہ اس کے اوپر عمل کرواتے رہتے ہیں. جو بندہ ان علوم کو پوچھ پوچھ کر یا پڑھ پڑھ کر سمجھ سمجھ کر چلتا رہتا ہے، کامیاب زندگی گزارتا ہے. وہ اپنے جسم کے اوپر، اب یہ دیکھو داڑھی ہے نا، ماشاء اللہ بھائی، اس کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا گیا. کسی عورت کو حکم دیا ہے داڑھی رکھو؟ ہوتی نہیں ہے اس کی، رکھے گی کیسے؟ ہوتی نہیں ہے، مردوں کی ہوتی ہے، یہ کاٹ کے بیٹھے ہوتے پتہ نہیں چلتا عورت ہے مرد ہے، کیا چیز ہے، سر پکڑ کے بیٹھ گئی، کیا چیز ہے بھائی، اللہ نے دی ہے رکھو، نہیں اپنی مرضی کرنی، اپنی شکل کو خراب کر دینے والی بات ہے. آپ سچی بات ہے، ان لوگوں کو دیکھیں جن کی داڑھی پہلے نہیں ہوتی تھی نا، پھر داڑھی رکھ لیتے ہیں، دو فوٹو ان کی اگر آئی ڈی کارڈ سے دیکھیں گے نا، آپ کو لگے گا یار یہ تو خوبصورت ہو گیا پہلے سے. کسی کو بھی دکھا دیں، وہ کہے گا یہ تو خوبصورت ہو گیا. بھائی اللہ نے خوبصورتی دی ہوئی ہے، تو کاٹ کاٹ کے اس کو خراب کیوں جا رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، نہ کر رہا ہے. تو باہر علم ظاہر، علم ظاہر کے ساتھ یہ سارا اٹھنا بیٹھنا سکھا دیا. دوسری چیز جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ علم باطن ہے، ایک اور سیکرٹ ہے وہ بھی. جس طرح سے روح نظر نہیں آتی، کبھی کسی نے دیکھی ہے روح نکل رہی ہے مردے میں سے؟ کوئی دھواں ہے جو نکل رہا ہے، کچھ شو کر کے گیا، یہ کیا، یہ فوت ہو گیا. کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ کیسے ہوا ہے، لیکن ہو گیا فوت. تو اب کیا ہوا کہ اسی طرح اس کا علم بھی جو ہے نا، یہ بھی اسی طرح سیکرٹ ہے، چھپا ہوا ہے.
لیکن یہ ہے صحیح. آپ کہیں گے بھائی یہ کیسے؟ اچھا آپ یہ بتائیں، ایک آدمی ہے نماز پڑھتا ہے، توجہ نہیں ہے اس کی نماز کی، اور بس نماز تو بالکل جناب وہی پڑھے جا رہے جو اس کو بتائی یا بجانے کہ بھائی اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر فلاں کرنا ہے، پھر یوں کھڑا ہونا ہے، یوں بیٹھنا ہے، اور فٹافٹ مشین چلائی اور جناب وہ جناب نماز، اور جناب ٹھنگے مارے اس نے زمین کے اوپر دو، اور جناب یہ جا وہ جا پتہ نہیں کیا پڑھا تھا. اس دوران کئی لوگ جو ہے نا کاروبار کا حساب کتاب بھی کہتے ہیں کر لیتے ہیں، یہ کیا ہوا؟ یہ نماز پڑھی ہے اس نے. آپ بتائیں اس کو ثواب ملے گا؟ ہاں کیا ملے گا اس کو؟ تو میں پھٹے ہوئے کپڑے کی طرح اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مارتا. یہ رہے. ایک آدمی ہے پورے روزہ رکھ لیا، بھائی جی رمضان شریف آ گیا بھائی، اب روزے رکھنے، اچھا بھی روزے رکھنے، یہ دن اتنا لمبا ہے گزرتا ہی نہیں ہے، چلو یار وی سی آر لے آؤ. وہ چھوٹے ہوتے تھے نا ہم دیکھتے تھے لوگوں کو تماشے، تو وہ کیا ہے کہ انڈین مووی لگاؤ سارا دن پاس ہو جائے گا. تین موویاں جناب لگی ہوئی ہیں اور کٹھی پڑی ہوئی ہیں ایک کے بعد دوسری. اچھا جی افطاری لے آؤ جی، پکوڑے شکوڑے لے آؤ کھاؤ، چلو روزہ رمضان شریف گزر گیا. آپ بتائیں اس کو کیا ملے گا؟ خود دل کہتا ہے نا کہ بیکار کام کیا اس نے. اسی طرح بتایا کہ کچھ لوگ حج پہ جائیں گے، ان کو ٹوریزم کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ وہاں جائیں گے. اچھا اتنا طواف جو ہے نا وہ کعبۃ اللہ کے نہیں کرتے جتنا ہلٹن ٹاور کا کر کے آ جاتے ہیں. سولہ دن بازاروں میں طواف ہو رہا ہے، طواف کہتے چلتے پھرتے رہنے کو ہے. تو یہ جناب وہاں گھوم پھر کے ان سے پوچھ رہا کہ بھائی وہ فلاں گھڑی جو ہے نا وہ وہاں کہاں؟ ہاں مجھے پتہ ہے فلاں جو وہ بڑی زبردست دکان ہے، آپ یوں سے رائٹ جانا، لیفٹ جانا، ادھر جانا، سیدھے وہ جناب میرا سلام بھی کہنا، مجھے جانتا ہے. اچھا یار تو رہتا ادھر ہے، تیرا واقفیت ادھر ہے. ان سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ بھائی کتنے مقامات ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ او یہ تو مجھے نہیں پتا، تم گئے تھے حج کرنے یا وہاں پر گھڑی لینے گئے تھے؟ تو وہ ویسے کا ویسے آ جائے گا، نہ کسی علماء سے پوچھے گا، نہ اس نے جستجو کی ہوگی، نہ وہاں جا کے اس نے کوئی وہ نمازیں پڑھی ہوگی، نہ کوئی عبادت کی ہوگی، یہ جناب کر کے آ جائے گا. اب اس کو بتائیں کہ کیا ملے گا؟ کچھ ملے گا؟ اپنے سوالوں سے تیراس کر کے آ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ظاہر بھی چاہیے اور ایک باطن بھی اس کا چاہیے. اس باطن کو بنانے کے لیے بھی کچھ علوم چاہیے، سمجھ چاہیے کہ یہ باطن کیسے بنے گا. تو یہ کام مشائخ کے ذمہ ہوتا ہے. شروع شروع میں یہ سارا کام جو ہے اکٹھا تھا، کمبائن، جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری یہ علوم صحابہ کرام کو سکھا دیا. صحابہ کرام کے اندر یہ جامعیت تھی، جو خلفائے راشدین تھے سارا کے سارے یہ کام کرتے تھے. آپ دلیل مانگیں گے؟ آج کل لوگ دلیل بڑی مانگتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ کچھ لوگ آئے، وہ مسجد نبوی میں اونچی اونچی ٹاک کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، ادھر آؤ. جی جی کہاں سے آئے؟ تو جی طائف سے آئے. اچھا اگر تم مدینہ منورہ کے ہوتے نا تو میں ٹکائی کرتا، تمہاری ابھی یہیں تو پٹائی ہوتی. اچھا بھائی مدینہ منورہ والا کی ٹکائی تو طائف والا مٹھائی ہیں، یہ کیا وجہ؟ ان کو چھٹی کہ چلو بھی جاؤ؟ اگر یہ شریعت کا مسئلہ ہوتا تو پھر دونوں کی ٹھکائی ہونی چاہیے تھی، یا دونوں کو کہنا تھا کہ بھائی بس ٹھیک ہے جاؤ. یہ کون سا مسئلہ تھا؟ اصلاحی مسئلہ تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیوں ان کو ڈانٹ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ شیخ ہیں. شیخ کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہے جی. آپ جو ہے استاد کے پاس بیٹھے ہوں گے، استاد تو ڈانٹے گا، ماں باپ ڈانٹیں گے، شیخ ڈانٹے گا، لیکن جو ہے عام جو ہے مسلمان اس کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کو چلتے پھرتے کہے جی یہ کیا ہے، آپ کی شکل بنائی ہوئی ہے، یہ کیا کیا ہوا ہے، یہ کیسا لباس ہے. اس طرح کی گفتگو عام آدمی نہیں کرتا، وہ تو جنرلائز جو ہے بات کرے گا، یا آپ علماء کے پاس جائیں گے وہ آپ کو مسئلے مسائل بتا دیں گے، لیکن یوں بٹھا کر وہ آپ کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتے، نہیں کرتے، الا کہ آپ ان کے پاس
بحیثیت ایک شاگرد کے آپ رجسٹرڈ ہوں, اس مدرسے میں جاتے ہیں اور پھر دیکھیں ان کے پاس ڈنڈا بھی پڑا ہوتا ہے, چھپا کے رکھا ہوتا ہے یوں کر کے, اور پھر وہ نکالتے ہیں کہتے ہیں سیدھا ہو جا. اس کے بچے آتے ہیں نا ٹکائی کرتے ہیں نا, پھر کسی اور بچے کو مارتے ہیں ایسے نہیں مارتے, ان کو پتا ہے ہماری ذمہ داری نہیں ہے, تھک تھک رہے تو اوپر بیٹھ جائیں, تھک رہے تھک رہے تو اوپر بیٹھ جائیں. ماشاء اللہ. تو مقصد ہے مشائخ کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ, اب انسان کی اصلاح کرتے ہیں, علماء جو ہے ان کو طریقہ بتاتے ہیں. لہذا اب دونوں چیزیں ضروری ہوگی, علم ظاہر بھی چاہیے علم باطن بھی چاہیے. وہ لوگ جو صرف علم ظاہر پڑھتے ہیں وہ معلوماتی بن جاتے ہیں, اور آپ نے ایسے لوگ بہت سارے دیکھے ہوں گے کہ جناب یوں کر کے ملتے ہیں, کیا ذرا بات کریں گے, فلاں حدیث, یہ قرآن مجید کیا ہے فلاں. اب کیا چند, اب دو چار ایسے بندے بیٹھ گئے نا, او جناب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے ان کی, ایک حدیث پیش کرے گا, دوسری پیش کرے گا, تیسرا جناب یہ حوالہ دے گا, اخیر ایک دوسرے کے ساتھ شور مچا رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے. پہلے کہتے ہیں یہ دین ہے, یہ تماشا ہو رہا ہے, لڑ رہے ہو آپس میں, یہ کیا کر رہے ہو. وجہ کیا ہوتی ہے کہ علم باطن نہیں ہوتا ان کے پاس, علم ظاہر تو انہوں نے کچھ رٹے شٹے مار لیے ہوتے ہیں, کتاب شتاب پڑھ لیا ہوتا ہے, لہٰذا اب وہ بحث مباحثے میں لگے ہوتے ہیں. دوسرے وہ بندے ہوتے ہیں جن کے پاس بہرحال تھوڑی کیفیات ہوتی ہیں علم باطن کی, ان کو بس بتایا ہوتا ہے کہ بھائی یہ عشق و محبت کی باتیں, اللہ تعالیٰ سے محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ بڑی بڑی فرشتگی والی بات, اب یہ عشق اور محبت کی مستی کے اندر جھوم رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ. ہاں جی ابھی آپ کو نعت لگائے گا پھر ان کو جھومتا ہوا دیکھیں کیسے جھومیں گے. ہاں جی اپنے پیر کے پاس جائیں گے, وہ اس کے جناب پیر چومیں گے, ہاں جی اور قبر کو دیکھیں گے ساری رکھ دیں گے, سجدہ کرنا شروع کر دیں گے, او جی بڑے بزرگ جناب ماشاء اللہ بڑا وقت گزار کے گئے ہوئے. اب ان کو اپنی محبت کا اظہار کرنے کا طریقہ نہیں آتا, وجہ کیا ہے, ان کے پاس وہ نالج نہیں ہے, علم ظاہر نہیں ہے کہ بھئی آخر آپ یہ سوچو اللہ کے حبیب بھی تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے نا, صحابہ کرام بھی محبت کرتے تھے, اسی طرح اور نیک لوگ بھی محبت کرتے تھے, تمہاری محبت سے زیادہ اوپر چڑھ گئی ہے جی. اب ماں سے محبت کرنا اور بیوی سے محبت کرنا وہ فرق ہے اس کا یا نہیں ہے, ہے نا ڈفرنس ہے نا. اگر بیوی کے ساتھ بھی ماں والی محبت شروع کر دے جی بولے آپ تو فیصلے میری سبحان اللہ اماں جان ہے, بیوی کہے گی پرے ہاٹ میں کدھر پھنس گئی اماں جان مجھے بنایا ہے, نہیں آپ اوپر بیٹھے یہاں بیٹھے ہیں ہم آپ کے قدموں میں بیٹھتے ہیں آپ تو ہماری بس اماں جان ہے. بیوی چار دن بعد ابا کو کہے گی مجھے لے جاؤ کتنے مجھے پھنسا دیے. ایسے ہوگا بھائی, ہر محبت کا ایک طور طریقہ ہوتا ہے, لہذا وہ سیکھنا پڑتا ہے. تہجد کے اندر جو مزہ ہے, قرآن پڑھنے کا جو مزہ ہے, یہ تو پھر جو جانتا ہے اسی کو پتا ہے, جس نے جس کو علم ظاہر بھی ہے اور اس کے پاس علم باطن بھی ہے. اب یہ ان دونوں کو ملا کر اس کیفیت کے ساتھ جب چلے گا تو اس کو مزہ آئے گا, واقعی یہ جو ہے نا کمپلیشن ہو جائے گی اس کی. تو ایک چیز کے ساتھ آپ ادھورے, کیونکہ انسان کے پاس یہ دونوں چیزیں چاہیے. اچھا آج اب تھوڑی سی بات, کیونکہ ہمارا ٹاپک سٹارٹ ہوا تھا روح سے, روح کی تھوڑی سی تفصیلات جو مشائخ کو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ظاہر کی, جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں بہرحال وہ کسی نہ کسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ظاہر کیا جتنا بھی ظاہر کیا اس کی تھوڑی سی تفصیلات جو ہے نا وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. انسان کا جو سینہ ہے اس میں پانچ پوائنٹ ہیں, ان پانچ پوائنٹس کے اندر روح لوکیٹڈ ہے. جس طرح
اس کمرے کے اندر روشنی ہے سارے جسم میں, سارے کمرے میں موجود ہے, لیکن کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جہاں سے یہ روشنی خاص طور پہ موجود ہے. یعنی یہ ایک بلب ہے, دوسرا بلب چل رہا ہے, تیسرا چل رہا ہے, چوتھا چل رہا ہے, پانچواں, چلو ہم کمپیوٹر کو بھی گن لیتے ہیں کیونکہ ہم بھی پانچ کی بات کر رہے ہیں, وہاں سے کچھ نہ کچھ روشنی آ رہی ہے. تو پانچ پوائنٹ جیسے یہاں پر ہیں, ایسے انسان کے سینے کے اندر بھی یہ پوائنٹس ہیں, لیکن اس کی روشنی پورے جسم کے اندر موجود ہے. یعنی یوں سمجھیے خاص طور پر ان پوائنٹس کے اندر روح موجود ہے, پھیلاؤ پورے جسم کے اندر ہے. موت کا فرشتہ جب آتا ہے اپنا پنجہ جو ہے نا اس کے اندر ڈالتا ہے اور انسکریو کرتا ہے اسی پوائنٹ, پانچ پوائنٹ سے, اور اس کی روح کو نکال لیتا ہے. اور یہ پانچ پوائنٹ جو ہیں ان میں سے پہلا پوائنٹ یہاں پر انسان کے, اس کو کہتے ہیں لطیفہ قلب. لطیفہ کیا ہوتا ہے؟ لطیفہ کہتے ہیں لطیف چیز کو. لطیف چیز ہوتی ہے جو بڑی کوئی باریک ہو, سافٹ ہو, بڑی ایک جیسی ایسی چیز جو نظر ہی نہ آئے. جیسے الیکٹریسٹی ہے, الیکٹریسٹی اتنی وہ ہے, سافٹنیس ہے, اس کا میس نہیں ہے, اس لیے وہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے لیکن ہوتی ہے, ہے نا, ہوتی ہے. تو یہ اسی طرح روح کا ایک پوائنٹ ہو گیا, اس کو قلب کہتے ہیں. اس لیے کہا گیا وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, کہ ہم نکالیں گے اس کو جو انسان کے قلب میں ہے. اب قلب میں تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بلڈ ہوتا ہے, کہ اللہ نے بلڈ نکال کے اس کا ٹیسٹ کریں گے کہ اس کا پازیٹیو ہے, اے پازیٹیو, بی پازیٹیو, چلو بھائی اے تو جائے جنت میں, او پازیٹیو جاؤ جہنم میں. ایسا تو نہیں ہوگا نا. وہاں پر دل کے اندر سے کیا نکالیں گے؟ جو اصل چیز ہے کوئی, وہ روح کے اوپر جو اس نے محنت کی ہوگی, جو اس کی قلبی کیفیات ہوگی, وہ پوائنٹ سے نکالا کے دیکھا جائے گا کہ اچھا اس نے روحانی محنت کتنی کی ہوئی ہے, ہے نا. کیونکہ جتنی اس نے روحانی محنت کی ہوگی اتنا اس کی روح سٹرانگ ہوئی ہوگی, جتنی روح سٹرانگ ہوئی ہوگی اتنا اس کا جسم کے اوپر راج ہوگا, اتنا اس کی جسم سے عبادات آئی ہوں گی. اب انڈائریکٹ وے آف چیکنگ ہو رہی ہے, ڈاکٹر بھی ایسے کرتے ہیں, ہے جی. بندہ کہتے ہیں جی درد ادھر ہے, وہ کہتے ہیں جی فلاں چیز ٹیسٹ کرا کے آؤ. یہ تو میں نے نہیں کہا تھا, یہ ٹیسٹ کیوں کرا؟ نہیں, وہاں سے تمہارا پتہ چل جائے گا. ہارٹ کا پرابلم, کولیسٹرول چیک کراؤ, کولیسٹرول سے پتہ چل جائے گا بھائی اچھا بھائی اس کا کولیسٹرول ہائی ہے, آئندہ اس کا ہارٹ پرابلم ہوگا, ہے جی. تو روح سے چیک کیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان فی جسد بنی آدم لا مضغۃ, کہ بندے کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے, اذا صلح الجسد کلہ, کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا, واذا فسدت فسد الجسد کلہ, جب وہ خراب ہو جائے گا سارا جسم جو ہے وہ خراب ہو جائے. تو الا وہی القلب, کہ وہ کیا ہے؟ قلب ہے. یہ کتنی آپ بات مل گئی نا آپس میں, جسد کی بات کی جا رہی ہے جسم کی, کہ ایک ٹکڑا ایسا ہے جسم کے اندر کہ جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو جسم ٹھیک ہو جاتا ہے, صاف ظاہر ہے کہ روح ٹھیک ہوئی, جسم کے اوپر اس کا راج ہے, وہ جسم ٹھیک ہو گیا, ساری عبادات کیے چلا جا رہا ہے. اور اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا, بندہ جو ہے اس کی وجہ سے پھر وہ گندے گندے کام کر رہا ہوگا. تو کیا ہوا؟ اس کا نام قلب ہو گیا. دوسرا پوائنٹ اسی کے پیرلل اس سائڈ پر, اس کا نام ہے لطیفہ روح. اس کا نام ہی لطیفہ روح ہے. میں فرماتے ہیں ہم وہاں گئے اپنا رشیا میں, وہاں کسی نے کسی کو بلایا, کہتا ہے انسان, باقی کون ہے؟ اس کا نام انسان ہے. باقی کون ہے؟ وہ انسان نہیں ہے, انہوں نے اس کا نام انسان رکھا ہے, بندے کا پتر. اس کو انسان کہیں, وہ کہے جی جی, باقی لوگ چپ کر کے بیٹھے ہیں, وہ کبھی سارے بولو تم سب انسان ہو. نہیں, وہ اس کا نام انسان ہے. تو اسی طرح یہ باقی ساری روح ہے, اس کا نام بھی روح رکھ دیا گیا, لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ روح اسی کو کہتے ہیں. اسی طرح اس کا نام تھوڑا سا یہ روح سے تھوڑا سا اوپر کر کے, یہ مڈل پوائنٹ سے تھوڑا سا قریب, یہاں پر ایک پوائنٹ اور ہے, اس کا لطیفے کا نام ہے سر, سارنی سر. اسی طرح اس کے پیرلل یہاں پر تھوڑا سا کر کے, یہ اس کا نام ہے خفی, اور اس کے اوپر یہاں درمیان میں تقریباً اس کا نام بھی درمیان سینٹرل پوائنٹ پہ, گردن کی جو نیچے بیس ہے نا, اس پہ اس کا نام رکھ دیا اخفا. یہ سارے کے سارے نام قرآن و حدیث سے لیے گئے ہیں. کہیں پر سر بھی استعمال ہوا ہے، کہیں خفی بھی استعمال ہوا ہے، خفا بھی استعمال ہوا ہے، روح بھی استعمال ہوا ہے، قلب بھی ہے، لیکن اس کا جو تعین ہے یہ مشائخ نے کیا ہے، اور یہ ان کو پتہ چلا ہے کشفی طریقے سے، الہامی طریقے سے، کیونکہ یہ علوم چھپے ہوئے علوم ہیں، یہ علوم ظاہرہ نہیں ہے کہ بھئی جس میں ساری ظاہری باتیں، لیکن یہ چھپے ہوئے علوم ہیں جو بہرحال موجود ہیں، اور ان کی جو تفصیلات ہیں یہ پھر جو ہے مشائخ کو اللہ تعالیٰ نے کھولا اور انہوں نے پھر اس کی تفصیلات بتائی. اب جو انسان کا نفس ہے وہ یہاں رکھا گیا ہے، یہ فور ہیڈ پہ، اسی لیے سجدے میں جو نا فور ہیڈ کو نیچے رکھا جاتا ہے. حضرت مجد علی ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ مشائخ میں جب اس کو لوکیٹ کیا جا رہا تھا تو آپس میں ان کی بات چیت چلتی تھی، کوئی کہتا تھا یہاں ہے، کوئی کہتا ہے نہیں زیر ناف جو نا نفس ہے. حضرت مجد علی ثانی رحمۃ اللہ نے کشفی طور پہ یہ بات بتائی کہ بھئی نفس یہاں ہے، پھیلاؤ زیر ناف ہے اس کا، اس طریقے سے یہ نفس کی لوکیشن ہے. اسی طرح انسان کا جسم جو ہے ہوا، مٹی، پانی اور آگ سے مرکب ہے، بنا ہوا ہے چار چیزوں کا. ان چار کی جو حقیقت ہے، جو باطنی حقیقت، ان کا مکسچر بنا کر انسان کے یہاں پر رکھ دیا ہے، یہ اس کو قالب کہتے ہیں. تو یہ سات پوائنٹس ایسے ہیں جو انسان کے ریسیو کرتے ہیں روحانیت کو، سمجھ آئے گی. آج کل کیونکہ ہم ہر بات کو اب سائنس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وضو ہے کہ اس کی جو کہتے ہیں یہ اسلام اور جدید سائنس کی باتیں، یہ نماز کے فائدے سائنس کی زبان میں بتا رہے ہوتے ہیں. چلو بھائی، آج کل لوگوں کی ذہنیت یہی بن گئی ہے، اور یہ عاجز بھی کیونکہ ڈاکٹر ہے تو تھوڑی سی آپ کو ہم بھی اپنی ذرا دکھائیں نا کہ بھی ہماری ڈاکٹری بھی تو کام آنی چاہیے نا، اپنی شو بازی کریں. دیکھو جی، انسان کا جو پیچھے برین ہے نا، اندر دماغ ہے، اس کے اندر یہ جو فرنٹ پہ جو برین کا حصہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں فرنٹل لوب. یہ جو فرنٹل لوب ہوتا ہے نا، اس کے اندر ڈاکٹروں نے یہ دیکھا تجربہ کر کے کہ اگر آپ اس کو ڈسکنیکٹ کر دیں نا، مدہ بڑا شریف بن جاتا ہے، بالکل ایسے اس کو کہیں کھڑا ہو جاؤ کھڑا ہو جائے گا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جائے گا. وہ اس کو کہے جی بس یہ بیگم صاحبہ کو آج کے بعد امی جان کہنا ہے، وہ کہے جی امی جان ہے، بالکل شریف جینٹل مین بن جاتا ہے. اچھا، بعض بندروں کو انہوں نے تجربے کیے، انہوں نے یہ فرنٹل لوب جو ان کو خراب کر دیا تھوڑا سا. اوہ تباہ تباہ. اب جو یہ انہوں نے خراب کیا، انہوں نے کہا دیکھا اس نے تو کسی کو نہیں چھوڑا ہے، بندر ویسے ہی بندر ہوتا ہے، شرارتی ہوتا ہے، اس نے تو جناب وہ تباہ مچائی کہ توبہ توبہ. تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ٹیمپٹیشنز ہیں نا، یہ فرنٹل لوب کے اندر پڑی ہوئی ہیں. اور دیکھیں، مشائخ نے کسی زمانے میں کشفی طور پہ یہ بات بتائی تھی کہ نفس یہاں ہے. میڈیکلی آج یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس کے پیچھے فرنٹل لوب ہے، اور فرنٹل لوب کے اندر یہ ساری چکر بازیاں ہیں. اسی طرح مشائخ نے کشفی طور پہ یہ بات بتائی تھی کہ انسان کے یہاں پر قالب ہے، اور سارا جسم کا جو نظام ہے نا، وہ یعنی کہ یوں سمجھے ہوا، مٹی، پانی کا یہ خاص ایک سینٹر ہے یہاں پر، یہاں سے پوری باڈی کنٹرول ہوتی ہے. وقت نے یہ بات بتائی کہ یہاں پر ایک سینٹرل لوب ہوتا ہے، سینٹرل لوب یوں کر کے، کیونکہ دو برین کے یہ جو ایک پورشن رائٹ اینڈ لیفٹ ہیمسفیئر ہوتا ہے نا، تو اس کے یہاں پر یہ سینٹرل لوب ہوتا ہے. جس میں دیکھو فالج ہوتا ہے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے، اگر اس کو یہ حصہ اس کا سینٹرل لوب اٹیک ہو جائے تو سارا دوسری سائڈ اس کی باڈی کی پیرالائز ہو جاتی ہے. حالانکہ باڈی کو کچھ نہیں ہوا ہوتا، برین کی یہ آرٹری جو ہے نا، وہ اس کو انہوں نے جیسے وہ بند ہوئی، بلڈ سپلائی نہیں گئی، پیرالسس ہو گیا. ادھر والی ہوئی تو ادھر کا پیرالسس، ادھر والی ہوئی تو ادھر کا پیرالسس. پتہ چلا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اناٹامیکلی بھی بندے کا جسم اس طرح سے بنایا ہوا ہے کہ یہاں پر ایک ایسا کنٹرول باڈی کا رکھ دیا گیا ہے کہ پورا کا پورا انسان، اس کی شکل جو ہے نا، اگر آپ میڈیکل کی کتابوں میں دیکھیں گے تو بندہ پورا بنا کے انہوں نے یہاں پر لٹایا ہوتا ہے، اس کے انگوٹھے شنگوٹھے اور ہاتھ، انگلیاں، پاؤں سب بنائے ہوتے ہیں،
کہ بھی اگر اس کو ٹچ کریں گے تو انگوٹھا جو نا اس کو درد ہونے لگ جائے گا، یہ ہلنے لگ جائے گا، یہ سارا بندہ یہاں پہ لیٹا ہوا ہے. اب مشائخ نے کہا کہ بھائی ان پوائنٹس کے اوپر جو انسان کے اندر ہیں، نفس بھی ہے، جسم بھی ہے، روح بھی ہے، ان کے اوپر اگر کوئی بندہ ذکر اذکار کی محنت شروع کر دے، بس بیٹھ جائے، جیسے ابھی مراقبہ کرواتے ہیں، بیٹھ جاؤ، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، بس امیجن کر کے یہ بیٹھ جائے، وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو ہے نا لطیفہ اسپارک کر جاتا ہے اور وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، وہ ریسیو کرنے لگ جاتا ہے، اس کے اندر ایک خاص کنیکشن جڑ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے اب یہ جو ہے اس کی کریکشن ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح سے ہر لطیفہ کوئی نفس، جیسے دل ہے یہ نفس کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ بھی ہے، اندر کی وائرنگ ہے، انٹرنل وائرنگ کی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح باقی یہ لطائف ہیں، ان کا ہوا مٹی پانی آگ کے ساتھ انٹر کنیکشن جوڑا ہوا ہے، اندر لیوز لگی ہوئی ہیں. لہذا جب آپ ان کے اوپر ون بائی ون محنت کرتے چلے جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی نفس بھی سیدھا ہونے لگ جاتا ہے، پھر وہ ہوا مٹی پانی آگ کی وجہ سے جو باڈی کا سٹرکچر بنا ہوا ہے وہ ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے، اور پھر بالآخر کیا ہوتا ہے، جس نے محنت کی روح کے اوپر خود بخود اس کا جسم کنٹرول میں آ گیا. ہم نے پہلے کہا تھا یہ آپس میں پارٹیاں ہیں، لڑ رہی ہیں، اب اگر اس کو چھوڑ دیا جائے اور نفس جو ہے وہ اپنا تماشا شروع کر دے تو وہ کیا کرے گا، وہاں سے ڈرین کرے گا اپنی شرارتیں، اور آہستہ آہستہ ان لطائف کو تباہ و برباد کر دے گا. اور جب یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور وہ ایسے ایسے کام کروائے گا جیسے شرک ہوتا ہے، تو یہ ساری روحانی موت واقع ہو جائے گی بندے کی. اب جب یہ روح نکلے گی، وہ جب فرشتہ آئے گا وہ اس کو نکالے گا تو وہ دیکھے گا ڈیڈ ہے، وہ اوپر لے جائے گا اور وہ کہیں گے جی کیا لے کر آئے، اور اگر ڈیڈ روح لے کر آئے چلو اس کو سجین میں، یہ ہمارے کام کی نہیں ہے. اچھا اگر فرشتہ لے جائے گا اور وہ جناب اس نے کوئی ذکر مراقبے کیے ہوئے ہیں، عبادات کی ہوئی ہیں، جسم نے یعنی اس نے روزے رکھے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ہر چیز کی ہوئی ہے، وہ کہیں گے کیسی روح لے کر آئے، اور جی بھابی واہ موٹی تازی تکڑی ہے، یہ تو بڑی صحیح صحت مند ہے، لاؤ لاؤ اس کو لیجین میں پہنچاؤ، اس کو وہاں پر مزے کراؤ، اس نے جناب بڑی وہاں پر محنت کی ہوئی ہے، اب اس کے مزے. تو اب آپ بتائیں کہ بھائی یہ روحانی محنت یہ آپشنل چیز ہے یا مینڈیٹری چیز ہے؟ مینڈیٹری چیز ہے نا، میک سینس کہ بھائی اگر ہم اس روحانی محنت کا جس کا آج رواج نہیں رہا، سم ہاؤ ہمارے جو بڑے ہوتے تھے ان سب کے مشائخ ہوا کرتے تھے، ان سب کا کوئی نہ کوئی کنسلٹنٹ عالم ہوتا تھا، علم ظاہر کے لیے بھی انہوں نے کنسلٹنٹ رکھا ہوتا تھا اور علم باطن کے لیے بھی کنسلٹنٹ رکھا ہوتا تھا. اچھا آئیڈیل کنسلٹنٹ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جس کے پاس یہ دونوں علوم ہوں، علم ظاہر بھی ہو اور علم باطن بھی ہو، ایسا آدمی جو ہے بیسٹ کنسلٹنٹ ہے، وہ دونوں چیزوں کو اب توازن میں رکھتا ہوا دیکھتا چلا جائے گا کہ بھائی میں اس کو روحانی محنت کروا رہا ہوں اور اس کے اثرات جسم کے اوپر نمایاں ہو رہے ہیں. ایک بندہ بیت ہوا، لو بھی انہوں نے کہا جی حضرت بس دنیا دیکھ لی ہے، کافی ہو گیا، بس میں آ گیا ہوں بیت کرنی ہے. اچھا جی بیت کرو بھائی، توبہ طائف والے کلمات ہی ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں، کہ پچھلے گناہوں سے توبہ کرو، آئندہ اسلام کی نیت کرو، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ کرو، اللہ کو راضی کرو، یہی وعدہ کروایا جاتا ہے، اور وہ اس کو توبہ کی بیعت کہتے ہیں. کوئی شیخ ہونا کوئی بھائی ایسے کوئی عجیب سی بات نہیں ہے، کئی لوگ بڑے ڈرے ہوتے ہیں کہ شیخ ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کوئی نکاح کر رہے ہو خدا سے بندے، بیعت کر رہے ہو، توبہ طائب ہو رہے ہو، اور کون سا ہو رہا ہے جی، بیوی تو ڈرتی ہے نا کہ یار کس بندے کی پڑھوں گی، پتہ نہیں کیا کرے گا میرے ساتھ، تو ڈری بھی آتی ہے، کونپتی بھی آتی ہے، توبہ توبہ، عورتوں سے پوچھے یہ باتیں، بات خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اچھا چلا بھی ہمارے بھی انڈر کنٹرول، ایک آ گئی، سات دل میں ہوتے دوسری بھی لے آؤں گا، تیسری بھی لے آؤں گا، وہ بتاتا نہیں ہے اس کو، اس نے بتایا پہلے ہی بھاگ جائے گی، لیکن اندر خواہش ساروں کی چار تک تو بس، وہ تو کوئی ہوگا مرد جس کے اندر یہ خواہش نہ ہو. اللہ کہیں گے مرد کیسا ہے. خیر شادی کر رہے ہوتے ہیں, ایک کو وعدے کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے کے ارادے کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, مردوں کے چکر بڑے زبردست ہیں. بہرحال جی اس نے بھی جناب بیعت کر لیا. ہم نے کہا چلو بھائی توبہ طیب ہو گیا, جاؤ بھائی کیا کرنا ہے جی. بیعت کرنے کے بعد سبق بتا رہا ہے بھائی, کیا استغفار کرنی ہے, درود شریف پڑھنا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے آپ نے روزانہ, اور آپ نے تصور کرنا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. ہاں جی وہ معکم عین معکم تم, اور جو ہے آدھا گھنٹہ روزانہ بیٹھ کے بھائی مراقبہ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے. ہم نے اس کو بتا کے چلتا کیا, آپ کالے آ رہے ہیں, یہ بندہ بیعت ہو گیا آپ سے. کہاں بھی کیا ہو گیا کیا, وہ یہ تو بڑے چور ہے, چور ہے ہمارے گھر سے تو کچھ نہیں اٹھا کے گیا, آپ کا ایک پریشان کرتے ہیں. وہ نہیں نہیں یہ تو آپ کو بدنام کر دے گا. چلو آپ نے بتایا, بڑی مہربانی آپ کی, شکریہ آپ نے بتا دیا. اچھا ٹھیک ہے بھائی. وہ یہ ماموں کی کال آ گئی اس کے, ماموں صاحب وہ یہ تو آپ کے پاس آ گئے, آپ کا آپ میرے جاننے والے ہیں, میں بس آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہوشیار رہیے گا. اچھا بھائی بات چوکی دار کرنا چاہتے بندے کیا کریں, آپ بھائیوں کی کال آ گئی, وہ جی تو کاروبار میں انہوں نے ہمیں لوٹ کے کھا گیا یہ بندہ. او ہو بیوی نے کال کر دی, میں اس سے اتنی عاجز ہوں طلاق لینا چاہتی ہوں. اچھا بھائی تو بھائی لینا چاہتی ہے, مجھے کیوں بتا رہی ہے, لے طلاق تو جا کہیں اور جا. خیر کرتے کراتے اس کے دوست تھے, اس کے رشتے دار تھے, اس کی بیوی تھی, وہ پہلے مجھے ساری کہانیاں سنا گیا تھا کہ حضرت میرا حال یہ ہے, میں سارے جہان کا جو کرنا تھا نا کر چکا ہوں, سب کے ساتھ میں نے بھگتا دیا ہے, اب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں بندے کا پتر بن جاؤں, تو آپ مہربانی فرما دیں کہ بھائی مجھے بیعت بھی کر لیں اور میری اصلاح کر لیں. ٹھیک ہے بھائی, مطلب ہمارے پاس ایسے لوگ ہی آ رہے ہیں نا جو پہلے سے صوفی صافی بندہ ہے, بھائی نیک آدمی ہے, وہ ہمارے پاس کس لیے آئے گا, وہ آئے گا ہم الٹا پریشان ہوں گے کہ یار کس لیے آ گیا, تو بنا بنایا جائے کوئی اور کہے دوسرے لوگوں کی خدمت کر بھائی ہمارے پاس کس لیے آ گیا, ہمارے پاس تو ایسے لوگ ہی آنے ہیں نا. خیر وہ جناب اسی طرح چھ مہینے گزر گئے, چھ مہینے کے بعد اللہ کی شان اس کے دل میں آیا کہ حج بھی کرتے ہیں. میں نے کہا چل بھی حج کا, ہمارے ساتھ حج کرنے چلا گیا. حج کرنے کے بعد وہ مجھے آ کے کہتا ہے کہ حضرت لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں. کمال ہے تیرے مزے, یعنی اس نے شکل شکل ایسی بنا لی, داڑھی شاڑی سر پہ امامہ باندھ لیا, یہ چوگا شوگا اس نے لے لیا, اور اندر کا راستہ میں جانتا تھا نا, تو مجھے کہتے ہیں اب لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں. میں نے کہا پھر ہو گئے نا مزے تیرے, جا مزے لوٹ. تو یعنی جس کو لوگ چور چکا کہتے تھے اب لوگ اس کے ہاتھ چومنے لگے. دیکھو بیوی بھی وہی, وہ نہیں بھاگی, ابھی تک رہ رہی ہے, کئی سال ہو گیا اب اس کے ساتھ. اچھا ماموں بھی مجھے آ کے معافی مانگتا کہتے جی کمال ہو گیا جی. بھائیوں نے بھی کہا کہ بھائی ٹھیک ہے. اچھا گھر اس کا بینکرپسی میں جا رہا تھا فور کلوئر میں, وہ بھی ٹھیک ہو گیا. جاب سے اس کو نکال دیا تھا کہ بھاگ یہاں سے تو نکما آدمی کام نہیں کرتا, اس کو 200,000 کی جاب ملی ہوئی ہے. انٹیلیجنٹ آدمی تھا, وہ آدمی نہیں تھا جو انٹیلیجنٹ ہوتا ہے نا, یہ ان کے اندر اسمارٹنیس ایکسٹراڈینری ہوتی ہے, وہ زیادہ گند مچاتے ہیں. تو وہ جناب سارا فٹ ہو گیا. ایک دفعہ جیسے ابھی بیان کر رہا نا, ایسے میں بھی بیان کر رہا تھا, میں نے دیکھا ابھی ایک بندہ جناب جبہ شبہ پہنا ہوا ہے, سر پہ امامہ بھی باندھا ہوا ہے, داڑھی بھی ہے, چہرے پہ بڑا نور ہے جناب, سبحان اللہ, یوں ادھر سے دروازے سے آیا نا فرض کیا, آ کے یوں کر کے بیٹھ گیا. میں نے کنا بھی اس سے دیکھا, میں کہا یار تو بڑے بڑے مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں, یا اللہ خیر کرے کیونکہ آج مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں. مولوی صاحب جب آتے ہیں نا وہ تقریر کم سنتے ہیں اور اندر سے نقطے زیادہ سوچتے ہیں. تو بڑا ڈرا بیٹھا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب آئے بیٹھے ہیں, اب یہ جو نا کوئی نہ کوئی نقطہ ان کو جو نا لڑ جائے گا, خدا خیر کرے. خیر میں نے بس یوں دیکھا, میں نے کبھی کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں, یعنی آپ میں اپنا حال بتا رہا ہوں. تھوڑی دیر بعد بہانے بہانے سے میں نے یوں کر کے جب دیکھا تو میں نے کہا یار یہ بندہ تو کوئی واقف لگتا ہے, بندہ تو واقف لگتا ہے, کیونکہ وہ رہتا تھا دوسری اسٹیٹ میں, وہاں سے وہ آیا اور اس کے اندر تو ساری تبدیلیاں آ چکی تھیں, وہ تو اچھا خاصا بزرگ بنا بیٹھا ہوا تھا. تو بعد میں مجھے ملا گلے لگا کہ حضرت آپ ماشاء اللہ، میں نے کہا یہاں پہچان تو میں تجھے گیا ہوں، لیکن ماشاء اللہ جی خوش ہو گیا تجھے دیکھ کر، اور یہ حضرت میں مراقبہ پابندی سے کرتا ہوں، جو آپ نے ذکر اذکار مجھے بتائے تھے میں نے نہیں چھوڑے اس کو. میں نے کہا جیندہ رہے، تو نے جی خوش کر دیا ہے نا، تو نے مرتی ہوئی روح کو زندگی دے دی. پودے جو ہے نا ایسے، جیسے آپ سمجھیں گرمی پڑ رہی ہوتی ہے نا اور سوکھی سوکھی گھاس ہوتی ہے ہر طرف، اور پھر اللہ میاں بارش جو ہے نا بھیج دیتے ہیں، بادل خوب برستے ہیں، پانی آتا ہے اور ہریالی آ جاتی ہے نا، تو پھر وہ مردہ گھاس جو ہے نا زندہ ہو جاتی ہے. ایسے احساس ہوا کہ یہ مردہ ہو چکا تھا اور لوگ تو اس سے مایوس ہو گئے تھے، لیکن ذکر اللہ کی برکت، اللہ کے نام سے بڑا نام کس کا ہو سکتا ہے، ہے جی سب سے بڑا نام اللہ کا. اور اس کو بتایا کہ تو اللہ اللہ بیٹھ کے کر، اور اس نے جب اللہ اللہ کی تو اللہ نے اس کے دل کو منور کر دیا، جی خوش ہو گیا. تو مایوس ہونے والی بات نہیں ہے. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نیک نہ بننا چاہتا ہو. مسلمان کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کہتے ہیں ماننے والے کو کہتے ہیں مسلمان. کافر ہوتا ہے جو کہتے ہیں نہیں ماننے، اپنی مرضی کرنی ہے. کلمہ پڑھنے والا سارے کے سارے اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں، ہیں جی، اور ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا. حالات نے مجبور کیا ہوتا ہے، پریشان کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بس وہ پوسٹپون کر رہے ہوتے ہیں، آج نہیں تو کل میں نیک بن جاؤں گا، اور جو اسی چکر میں انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے. ورنہ کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے رب کو ناراض کرنا نہیں چاہتا. بندہ کہے جی ہاتھ کھڑے کرو، بھائی کون اللہ کا دشمن ہے، ہے جی پوری مسجد میں ایک بندہ بھی ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا. کہیں گے اچھا بھائی ہاتھ کھڑا کرو، اللہ کے دوست کون کون ہے، سارے ہاتھ، میں بھی اللہ کا دوست، میں بھی اللہ کا دوست. ہے جی نماز بھی نہیں پڑھتا، اس سے پوچھے اور یہ میرا اندر کنیکشن جڑا ہوا ہے، جڑا ہوا بڑا تو زبردست چیمپئن ہے. تو ہر بندے کا اندر کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور جڑا ہوتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اس نے جو کلمہ پڑھا ہوتا ہے، اس کلمے پڑھنے کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی حساب میں اللہ کا ولی ہوتا ہے. ولی کہتے ہیں دوست کو، تو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ہر حال میں، لیکن اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے. جیسے جیسے وہ محنت کرے گا، یہ ولایت عامہ سے ولایت خاصہ پا جائے گا، اس کو خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک نسبت، تعلق، ایک محبت اس کی پیدا ہو جائے گی. یہی سارا مقصد ہے، اسی لیے ہم بھی سفر کرتے ہیں، آپ بھی اسی لیے یہاں پر آ کے بیٹھتے ہیں کہ بھی تاکہ ہمیں جو ہے نا یہ تعلق نصیب ہو جائے. دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا، ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوار دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب لوگوں میں شامل فرما.